الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشورى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز وقال عز وجل كما ورد في سورة النحل ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين حضرات مجھے آج تین موضوعات پر گفتگو کرنی ہے اپنی سے پوری کوشش کروں گا کہ بات مختصر ہو اور وقت کے اندر اندر پوری ہو جائے پہلا موضوع تو وہ ہے کہ جو دو جمعوں سے مسلسل ہمارے ہاں چل رہا ہے آج ارادہ ہے کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دوں اور وہ ہے حزب التحریر کے بارے میں اس سے کیا اتفاق ہے کس درجے ہمارے ساتھ ان کی مشابہت اور مماثلت ہے اس پر تو میں پہلے جمعے میں اپنی طویل سفر سے واپسی کے بعد پہلے ہی خطاب جمعہ میں مفصل گفتگو کر چکا ہوں ان سے اختلافات کیا کیا ہیں ان میں سے ایک اہم بنیادی اختلاف پر گفتگو ہو چکی ہے باقی چند باتیں جو ضمنی ہیں وہ آج عرض کروں گا دوسری بات جو ملک اور قوم کی مجموعی صورتحال ہے ہم کدھر جا رہے ہیں اور جو تشویشناک صورتحال ہے اس کا اصل سبب کیا ہے اصل تشخیص کیا ہے اس کا اصل علاج کیا ہے اور اس کے ضمن میں ایک عملی قدم جو اٹھانے کا تو فیصلہ کیا ہے میں آج اس کا بھی تذکرہ کروں گا تیسرے کچھ تین فوری اور وقتی مسائل ہیں جن کے بارے میں کچھ گفتگو پچھلے جمعے میں بھی ہوئی تھی اور آج پھر ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں اظہار خیال کیا جائے اب اللہ کا نام لے کر جو پہلا موضوع ہے حزب التحریر ہمارے اور ان کے مابین جو مشابہت ہے مماثلت ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کا جو ریڈیکل اور انقلابی تصور ہے وہ ہمارے مابین قدر مشترک ہے یعنی یہ کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے مکمل نظام زندگی ہے اور یہ دین اسی وقت ہوتا ہے جبکہ غالب ہو نافذ ہو اس کا نظام حکومت کا جب اس کا اپنا نظام حکومت نہیں ہے تو پھر یہ مغلوب ہو کر ایک مذہب بن جاتا ہے انفرادی زندگی کا معاملہ عبادات سے متعلق کچھ انفرادی زندگی سے متعلق مسائل تک محدود ہو جاتا ہے پھر وہ دین نہیں رہتا لیکن چونکہ خلافت راشدہ کے بعد سے جو مسلسل زوال ہمارے ہاں آتا چلا گیا رفتہ رفتہ جو ہے صورت یہ بن گئی چاہے پہلے وہ مسلمانوں کی اپنی ملوکیت کا دور تھا اور پھر ہم پر غلامی کا دور آیا کہیں انگریزوں کی غلامی کہیں فرانسیسیوں کی غلامی کہیں اطالویوں کی غلامی کہیں ولندیزیوں کی غلامی یہ غلامیاں جو ہے اس میں آ کر وہ انتہا کو پہنچ گئی بات کہ اسلام محدود ہوتے 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 صرف ایک مذہب بن کر رہ گیا اور عام طور پر ہمارے مذہبی طبقات نے بھی اسی تصور کو قبول کر لیا اور وہی ان کے ذہنوں میں راسخ ہو گیا البتہ اس صدی میں پھر تحریکیں اٹھی ہیں کہ جن میں احیاء کا رنگ تھا کہ دین اس کو دوبارہ غالب کیا جائے اور ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پھر انقلابی جدوجہد چاہیے جب آپ چاہیں گے کہ پورا نظام زندگی جو ہے وہ دین پر استوار ہو اور حکومت بھی دین کی بنیاد پر قائم ہو تو اس کے لیے تو انقلابی جدوجہد چاہیے. تو بر عظیم پاک و ہند میں جماعت اسلامی اس فکر کو لے کر اٹھی اور اس کا سب سے پہلے احیاء علامہ اقبال نے کیا فکری سطح پر. وہ کوئی عملی تحریک اس کے ذمن میں برپا نہیں کر سکا, لیکن یہ کہ کچھ پہلی کوشش مولانا ابوالکلام آزاد نے کی, وہ بھی بہت جلد بددل ہو گئے, مایوس ہو گئے. پھر مولانا مودودی نے اس کا بیڑا اٹھایا. پاکستان بننے کے بعد وہ بھی یہاں کی قومی سیاست کے اندر مشغول ہو کر وہ تحریک بھی دلدل میں پھنس گئی. اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم اب کسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس فکر کو دوبارہ پوری جامعیت کے ساتھ پیش کیا جائے اور ایک انقلابی جدوجہد کے لیے تنظیم منظم قوت فراہم کی جائے. بالکل اس کے پیرلل معاملہ ہوا ہے عالم عرب میں, وہاں اخوان المسلمون ایسی ہی ایک تنظیم تھی, لیکن یہ کہ چونکہ طویل عرصہ گزرنے کے بعد وہاں بھی کوئی کامیابی کی شکل نہیں بن سکی تو وہاں سے مختلف لوگ جو علیحدہ ہوئے ان میں سے بعض تو ٹیررسٹ بن گئے جنہوں نے کچھ اس طرح کی جو ہے سرگرمیاں اختیار کر لیں, لیکن یہ کہ حزب التحریر جو ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے عالم عرب کی کہ جو ایک منظم انداز میں پھر ایک انقلابی جدوجہد اسی دین کے انقلابی فکر کے ساتھ برسر کار. یہ ہے وہ اصل پس منظر جس میں کہ ہمارے ان کے مابین مشابہت ہے اور اسی نے پھر ہمیں گویا کہ اس کانفرنس میں یکجا کر دیا ہے. اس پر چونکہ مفصل گفتگو میں کر چکا ہوں بلکہ تازہ میثاق جو چھپ کے آ گیا ہے, یہ ہمارے کارکنوں نے بڑی ہمت کی ہے کہ بہت جلد میری اس پوری تقریر کو انہوں نے اتارا ٹیپ سے شائع کر دیا ہے. تازہ میثاق میں وہ پوری تقریر جو پہلے جمعے کی تھی چھپ چکی ہے. البتہ پچھلا جمعہ اور آج کے جمعے میں جو گفتگو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس پر جو دوسرا حصہ ہوگا اس کا وہ انشاءاللہ اگلے میثاق میں آ جائے گا, تاکہ بات جو ہے زیادہ پرانی اور باسی نہ ہو بلکہ یہ کہ فوری نقد جو ہے لوگوں کے پاس ہاتھ میں آ جائے پہنچ جائے. جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے, جو پہلی بات میں نے پچھلی مرتبہ آج کی تھی تفصیل کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ عالم عرب میں اور عیسائی دنیا میں بیٹھ کر صرف عالم اسلام میں خلافت کے نظام کے قیام کا نعرہ لگانا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہنا کہ ہم یہاں نہیں خلافت قائم کرنا چاہتے, یہ میرے نزدیک اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں ہے. اسلام تو عالمی دین ہے, پوری نوع انسانی کے لیے آیا ہے, حضور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور یہ جو دین ہے یہ رحمت ہے پوری دنیا کے لیے. حضور کے اپنے خطبے کے الفاظ یہ ہیں, انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کا جو اجتماع بلایا تھا بالکل آغاز میں اس میں فرمایا میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف خاص طور پر, لیکن پوری نوع انسانی کی طرف عام طور. پھر قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, تو پوری زمین اللہ کی ہے, پوری زمین ہی پر انشاءاللہ خلافت کا نظام قائم ہونا بھی ہے. تو ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہم یہاں قائم نہیں کرنا چاہتے, بلکہ یہ کہ میں نے تو جیسا کہ تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں تو خاص طور پر عیسائی دنیا میں بیٹھ کر تو ہمیں حکم اللہ نے دیا ہے, قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. پھر عیسائیوں کے ہاں تو یہ تصور بھی ہے, دائی کنگڈم کب, اللہ کی حکومت ہی کا مطلب تو خلافت ہے, حکومت اللہ کی اور خلافت انسانوں کی, خلافت اللہ کے بندوں کی. تو گویا کہ وہاں تو ہمیں بڑے دھڑلے کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ ہم تو آپ کے سامنے آپ ہی کی کھوئی ہوئی چیز پیش کر رہے ہیں, یہ تو آپ کی بائبل ہے جو آپ کو سکھاتی ہے, آپ کی لارڈ پریئر ہے جو کہتی ہے دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیون. اور یہ کہ ہمیں معلوم ہے عالمی خلافت جب قائم ہوگی دنیا میں جو پیشن گوئیاں ہیں حضور کی, اس میں تو آخری مارکہ جو ہونا ہے حق و باطل کے مابین, اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا تعاون اور مدد حاصل ہوگی مسلمانوں کو, اور اس کے بعد جو ہے یہودیت کا خاتمہ ہوگا جو سب سے بڑی شر کی قوت دنیا میں ہے, ان کا استحصال ہو جائے گا حضرت مسیح کے ہاتھ, اور اس کے بعد خلافت کا عالمی نظام قائم ہوگا. تو اس حوالے سے عالم عیسائیت میں عالم مغرب میں بیٹھ کر جو ہے ہمیں بات کرنی چاہیے. ان کا موقف کیا ہے اس میں وہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میری بات جو تھی مثبت طور پر وہ تو پچھلے جمعے میں مفصل آ چکے تھے. ان کا موقف یہ ہے کہ ہم اس وقت اصل میں جو مغربی دنیا میں ہیں یہ گویا کہ ہجرت حبشہ کی سی کیفیت ہماری ہے. جیسے حضور کے کچھ صحابہ جو ہیں مکی دور میں ہجرت فرما کر چلے گئے تھے حضور کی اجازت سے, دو قافلوں کی شکل میں گئے اور وہ ہجرت کر کے اور حبشہ چلے گئے, وہاں کچھ عرصے رہے. اسی طریقے سے ہم اس وقت عالم عیسائیت میں یا عالم مغرب میں ہیں, تو گویا کہ ہماری مشابہت ان کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کانفرنس میں اس کا جو ویڈیو آیا ہے اس میں جو تقریر جو جمال ہار وڈ ہیں کہ جو ایک کینیڈین نو مسلم ہے انہوں نے یہی موقف اختیار کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے ہی سے ساری گفتگو کی. تو یہ کہ اس خلافت کانفرنس میں خاص طور پر حضرت جعفر طیار کے حوالے سے تقریر جو ہے اس کا پس منظر یہی ہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل کے لیے جواز لاتے ہیں ہجرت حبشہ سے کہ وہاں پر جیسے لوگ تھے ویسے ہم یہاں پر ہیں. تو وہاں تو انہوں نے کوئی خلافت قائم نہیں کی, خلافت تو عرب میں قائم ہوئی, حضور نے کام وہاں کیا. تو یہ چھوٹی سی ظاہری مشابہت جو ان دونوں کے مابین ہے, تجزیہ کیا جائے تو اس میں اختلافی مسائل بہت زیادہ ہیں, مشابہت صحیح نہیں ہے. بلکہ جسے منطق میں کہا جاتا قیاس مع الفارق, بالکل متضاد چیزوں کو جوڑنے کی کوشش, اس میں میں چاہتا ہوں چند نکات آپ نوٹ کر لیں. حبشہ جو مسلمان گئے تھے وہ سب کے سب وہ تھے جو شدید پرسیکیوشن کا شکار ہو کر گئے. مکے میں دعوت شروع ہوئی, انہوں نے مارے کھائیں, انہیں ستایا جا رہا تھا, ان کے عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا اور وہاں ان کی حیثیت صرف پناہ گزین کی تھی. ہجرت مدینہ ہجرت حبشہ میں یہی فرق ہے, ہجرت مدینہ پناہ گزینی والی بات نہیں تھی بلکہ اقدام کے لیے ایک نیا بیس تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں عطا فرمایا. اسی لیے ہجرت مدینہ فرض ہوئی, ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. ہجرت حبشہ صرف اجازت کے درجے میں تھی کہ جو کوئی بھی تحمل نہیں کر سکتا, یہاں برداشت نہیں کر سکتا, اجازت ہے کہ وہ حبشہ چلا جائے. حضور خود نہیں گئے لیکن ہجرت مدینہ فرض کی گئی اس لیے کہ وہاں سے تو اقدام کرنا تھا. تو حبشہ میں حیثیت تھی صرف پر لوگوں کی اور پناہ گزینی کی حیثیت تھی کہ جو تحمل نہیں کر پا رہے تھے اس دباؤ کا, اس پرسیکیوشن کا کہ جو مکے میں ان کے ساتھ لوا رکھا جا رہا تھا. اس طرح کا معاملہ اگر ہو سکتا ہے, یہ مشابہت صرف پر لوگوں کو چند معدود چند ہیں وہ جو واقعتا اسی حالت میں عالم عرب میں مختلف ممالک میں پرسیکیوشن کا شکار ہو کر مغرب میں گئے, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حیثیت اس وقت یہاں وہی ہے کہ جو مکے سے ہجرت کر کے حبشہ جانے والے مسلمانوں کے. لیکن معلوم ہے کہ بسارا معاملہ ایسا نہیں ہے. حزب التحریر کے کارکنوں کی بہت بڑی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو مغرب میں گئے تھے صرف حصول تعلیم کے لیے, وہ کسی پرسیکیوشن کسی تحریک اور دعوت سے متاثر ہو کر مارے کھا کر یا تکلیفیں جھیل کر نہیں گئے. بلکہ جیسے کہ پاکستان سے ہندوستان سے بے شمار مسلمان گئے نوجوان 60s اور 70s میں, تعلیم حاصل کی وہیں آباد ہو گئے. اب وہاں ان کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. پھر یہ کہ جب انہوں نے وہاں نیشنلٹی حاصل کر لی ہے, اب وہاں کے شہری, وہاں کے شہری ہونے کے اعتبار سے وہاں کے سارے حقوق انہیں حاصل ہیں, وہاں کی ساری مراعات انہیں حاصل ہے. پھر انہوں نے نیشنلٹی اگر لی ہے تو وہاں کے جو بھی وہاں کے دستور ہے ان کا حلف اٹھایا ہے. اس اعتبار سے بہت ہی زمین و آسمان کا فرق ہے ان مسلمانوں کی کیفیت میں کہ جو ہجرت حبشہ کر کے گئے تھے پناہ گزین کی حیثیت سے, اور ان مسلمانوں کے جو وہاں گئے تھے اپنی اچھی معاش کی تلاش میں یا اچھی تعلیم اور کیریئر حاصل کرنے کے لیے, پھر وہی آباد ہو گئے. وہاں انہوں نے ان ملکوں کے دستوروں کا حلف اٹھا کر وہاں کی قومیت اختیار کر لی, وہاں کے حقوق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, بلکہ بعض حالات میں وہاں کی جو ویلفیئر ہے, جو مراعات ہے, جو وہاں کی خیرات کہنی چاہیے اس سے بھی استفادہ کر رہے ہیں. ان مسلمانوں کا معاملہ بالکل بنیادی طور پر مختلف ہے. اب تو یہ وہاں کے شہری ہو گئے, وہاں کے شہری ہیں تو اب انہیں وہاں کے جو بھی حق ہے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے دین کی تعلیم تو یہ ہے کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس راستے کا بھی آپ پر حق قائم ہو جاتا ہے. تو جس ملک میں جا کر آپ آباد ہو گئے اس ملک کا آپ پر حق ہے کہ آپ وہاں اللہ کا کلمہ بلند کریں اور وہاں پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کریں. باقی اقلیت اور اکثریت کا تو معاملہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں, اس لیے کہ ہمارے سامنے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے جب اپنے کام کا آغاز کیا تو آپ تو اکیلے تھے پورے جزیرہ نما عرب میں, پوری دنیا میں اکیلے تھے. تو اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اگر اسوہ آپ ہیں, اگر آپ کے نشے قدم کی پیروی کرنی ہے تو یہ اقلیت اقلیت کا کوئی سوال ہی نہیں. اور پھر یہ کہ اس میں بہت سے لوگ وہ ہیں, جیسے یہ کہ دو بڑے مقرر جو تھے اس کانفرنس کے اندر وہ تو وہاں کے لوکل کنورٹس ہیں, وہ کہیں سے پناہ گزین ہو کر نہیں گئے. جمال ہارورڈ صاحب جو کینیڈین ہیں, اسی طریقے سے وہ قاسم جو ہے وہ برٹش ہے. جن لوگوں کا اصل میں اسی قومیت سے تعلق ہے, سنز آف دی سوائل ہے, اب ان کا وہاں بیٹھ کر عالم اسلام میں خلافت کا صرف نعرہ لگانا میرے نزدیک ان کا تو ابتدائی فرض یہ ہے کہ جس قوم سے ان کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے قوم کی طرف بھیجا, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے واحد کہ آپ کو پوری نوع انسانی کی طرف بھیجا ہے, ورنہ تمام انبیاء. اور حضور سے بھی خطاب کیا گیا کہ انذر عشیرتک کل اقربین, پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. پہلے آپ نے اپنے بنو ہاشم کو دو مرتبہ بلایا ہے کھانے پر, ان کے سامنے دعوت پیش کی. دس برس تک مکے سے باہر آپ نے قدم نہیں نکالا. تو یہ اسوہ رسول جو ہے اس کے حوالے سے انہیں وہاں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے, اور وہاں پر بھی ٹھیک ہے عالم اسلام کے لیے بھی جد و جہد جاری رکھے, جہاں جہاں کوششیں ہو رہی ہیں وہاں تعاون کریں, انہیں تقویت پہنچائیں, لیکن جہاں وہ آباد ہو گئے ہیں یا جہاں کے وہ سنز آف دی سوائل ہیں ان کا حق, اس سوائل کا حق ان پر مقدم ہو. یہی تو میں مغرب میں آباد ہو جانے والے پاکستانیوں سے جا کر کہتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین میں تم پیدا ہوئے, اللہ نے تمہیں وہاں پیدا کیا, وہاں کی خوراک آپ نے کھائی ہے ابتدا میں, وہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے, وہاں آپ کے کتھ اینڈ کن ہیں, وہاں آپ کے اجزاء ہیں, اقربا ہیں, آپ کے اوپر ان کے حقوق ہیں. آپ ان سب کو چھوڑ کر آ کر یہاں بیٹھ گئے, اچھی زندگی ہے, اچھا جو ہے سٹیٹس ہے, اچھی مراعات ہے, اور کوستے ہیں پاکستان کو وہاں کیا کریں, وہاں تو یہ برائی ہے, وہاں یہ برائی ہے, وہاں ہے برائی ساری, لیکن تمہارے اس وطن کی برائی کوئی اور جا کر دور کرے گا؟ یہ ممالک جن میں تم آ کر آباد ہو گئے, کیا یہاں برائی نہیں تھی؟ آپ چارلس ڈکنز کے زمانے کے ناول پڑھیے تو جو انگلستان کے ہیں, تو کیا خرابی وہاں نہیں تھی جو آج ہمارے یہاں؟ ساری خرابیاں موجود تھیں, انہوں نے اپنی قوموں کی صفائی کی ہے, اپنے حالات کو بہتر کیا ہے. اور یہی بات میں نے ان سے کہی کہ بڑا فرق ہے, میری تقریب میں بھی یہ بات آئی, آپ نے سنی ہوگی, کہ جو لوگ گئے تھے یورپ کے ممالک سے ہسپانیہ کی مسلمان یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, وہ وہاں ہسپانیہ میں آباد نہیں ہوئے, وہ واپس آئے, جرمنی میں واپس آئے, فرانس میں واپس آئے, اٹلی میں واپس آئے, اور انہی کے زیر اثر پھر وہاں پر رینائسنس کی تحریک اٹھی, احیاء العلوم کی, انہی کے زیر اثر وہاں پر اصلاح مذہب کی, ریفارمیشن کی تحریک اٹھی, وہ وہاں جا کر ہسپانیہ میں آباد تو نہیں ہو گئے, اور ہمارے لوگ جو ہے جا کے وہاں آباد ہو گئے. بہترین ہمارا دماغ وہاں ہے, بہترین ٹیلنٹ وہاں ہے. میں مانتا ہوں ان کی باتوں میں وزن ہے, یہاں آئے تو یہاں انٹریگ ہے, یہاں پر جو جہادری قسم کے لوگ سروسز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیلنٹ کو آتا ہوا دیکھ نہیں سکتے, تاکہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری جو ہے نااہلی وہ واضح ہو جائے گی. یہ سب کچھ ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں قوموں کے لیے. بہرحال یہ تو مسئلہ ان کا ہے جو پاکستان سے وہاں جا کر آباد ہوئے, لیکن جو لوگ آباد ہو گئے ان سے اب میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر تو آپ طے کر لیتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, بھوکے بھی مرنے کو تیار ہیں لیکن آئیں گے اور پاکستان میں کام کریں گے تاکہ پاکستان کو مستحکم بھی کریں اور یہاں اسلامی انقلاب لائیں, تب تو ضرور آئیے. لیکن اگر کاروبار وغیرہ کرنے کی نیت سے آنا ہو تو آپ وہیں بیٹھیے, وہیں آپ کاروبار کے اچھے ماحول آپ کو میسر ہے, ملازمتیں کرنی ہے تو پھر وہیں کیجیے, لیکن یہ کہ اگر دین کے لیے لنگر لنگوٹا کش کے میدان میں اترنا ہے تو پھر آئیے, اور پھر میدان آپ کا جو ہے میدان کار وہ پاکستان. بارہ جو لوگ وہاں آباد ہو گئے جنہیں وہاں رہنا ہے, اور جو لوگ خاص طور پر میں نے عرض کیا جو وہی کے ہیں انہیں تو بہرحال وہی کام کرنا ہے, لہذا ان کے ذمے تو یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اسی طریقے پر دعوت اٹھائیں اور اس کے لیے سختیاں جھیلیں, جو مصائب آئیں انہیں برداشت کریں. اس راہ میں تو مصائب آتے ہی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس کے لیے انسان کو ذہن تیار ہونا چاہیے. دوسرا بہت بڑا فرق جو ہے, اور یہ انتہائی اہم فرق ہے, جو حبشہ کا معاملہ تھا اس وقت دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آج کے یہ مغربی ممالک ہیں, ان میں زمین و آسمان کا فرق یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اسلام لے آئے تھے. اس حوالے سے گویا کہ اس ملک میں رہنے میں ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کسی کافرانہ حکومت میں رہ رہے ہیں. باقی شریعت تو ابھی خود حضور پر بھی نازل نہیں ہوئی تھی, ابھی تو مکی دور ہے, شریعت تو مدنی دور میں جا کے نازل ہونی تھی, قوانین کا نفاذ کا معاملہ تو وہاں خود عرب کے اندر بھی مدنی دور کے بعد آنا تھا. تو گویا کہ ایک اعتبار سے اس وقت کے زمانے کے معیارات کے اعتبار سے تو وہ اسلامی ریاست بن گئی تھی. وہاں پر ان کا رہنا کسی اور معنی میں تھا, اور یہ ممالک جو ہے تو بدترین جو ہے کفر کے گڑھ ہے. یہ تو جو بھی ہے جہاں سیکولرزم کی بنیاد پر اور پاپولر ڈیموکریسی کی بنیاد پر نظام وہاں قائم ہے. لہذا خاص طور پر اس حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو آخری ڈیکلریشن ہے حزب التحریر کا, میں تو چونکہ اس اجلاس میں تھا بھی نہیں, تو اس حوالے سے میں اس ڈیکلریشن کے سگنیٹریز میں سے نہیں ہوں. ان میں سے بعض چیزوں سے مجھے اتفاق بھی ہے اور بعض کے ساتھ میری کچھ ریزرویشن بھی ہیں. اس آخری اجلاس میں نہیں تھا, لیکن یہ کہ تمام مسلمان حکومتوں کو انلیجیٹیمیٹ قرار دینا بالکل صحیح ہے, ایک اعتبار سے انلیجیٹیمیٹ ہے, لیکن اگر یہ انلیجیٹیمیٹ ہے تو کیا مغرب کی یہ حکومتیں جو لیجیٹیمیٹ ہیں؟ کیا یہ اسلام کی روح سے صحیح حکومت ہے؟ ظاہر بات ہے سب سے بڑے کفر کے گڑھ تو وہ ہے. اس لیے کہ واقعتاً جب ہم مانتے ہیں کہ کل کائنات کا مالک اور حاکم اللہ ہے, تو لیجیٹیمیٹ حکومت اسلام کے نقطہ نگاہ سے تو صرف وہ ہے جہاں اللہ کی حاکمیت اور مسلمانوں کی خلافت کا نظام قائم ہو جائے. جہاں بھی یہ نظام نہیں ہے, چاہے وہ بظاہر مسلمانوں کی اکثریت کا ملک ہو اور چاہے وہ عیسائیوں کی اکثریت کا ملک ہو اور چاہے وہ ہندوؤں کی اکثریت کا ملک ہو, جو بھی نظام ہے انلیجیٹیمیٹ ہے. اسلام کے نقطہ نگاہ سے برطانیہ کی حکومت بھی اتنی ہی انلیجیٹیمیٹ ہے جتنی کہ سعودی عرب کی حکومت ہے یا کسی اور ملک کی حکومت ہے. صرف عالم اسلام کی حکومتوں کے انلیجیٹیمیٹ ہونے کا اعلان تو اتنے زور و شور کے ساتھ کیا جائے، اور جہاں خود بیٹھے ہوئے ہیں جو کفر کے گڑھ ہیں ان کے انلیجیٹیمیٹ ہونے کے بارے میں زبان نہ کھولی جائے، تو یہ تو میرے خیال میں ایک تناقض ہے، ایک اعتراض کی بات ہے. ہمارے نزدیک تو سب کو کہنا چاہیے روئے زمین پر جہاں بھی اللہ کی حکومت نہیں ہے، جو حکومت بھی ہے وہ اسلام کی روح سے کافرانہ حکومت ہے، غیر اسلامی حکومت ہے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس وقت صورت یہ ہے کہ بر و بحر میں فساد ہے. بر و بحر کی جگہ یہاں سبسٹیٹیوٹ کر لیجئے، عالم کفر اور عالم اسلام دونوں میں فساد ہے. کہیں بھی اسلام کا نظام بتمام و کمال قائم نہیں. تو ان لیگیٹیمیسی جو ہے اس میں تو قدرے مشترک ہے، بلکہ وہ آگے بڑھ کر ہے. کچھ نہ کچھ اسلامی جو بھی ہے قوانین سعودی عرب میں بھی ہے، کچھ نہ کچھ اسلامی قوانین ایران کے اندر بھی ہے، کچھ نہ کچھ پیش رفت جو ہے سوڈان نے بھی کر لی ہے، کہیں کہیں کچھ اور بھی چیزیں ہیں. شاعر تو ہیں اللہ کے، مسجدیں تو ہیں، نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، جمعہ تو ہو رہا ہے. اس اعتبار سے ایک مسلمان معاشرہ جو ہے وہ تو کسی درجے میں موجود ہے. وہاں جو کچھ ہے وہ تو سراسر کفری کفر ہے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ظلمات بعدھا فوق بعض. تو اس حوالے سے وہاں بیٹھ کر صرف ان ممالک کی بات کرنا، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں ہجرت حبشہ کا معاملہ ہے وہاں تو نجاشی، حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ صحابی، ہم انہیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، اسی لیے ان کو تابعین میں شمار کیا جاتا ہے. واحد نماز جنازہ ہے جو حضور نے پڑھی ہے غائبانہ، اور وہ حضرت نجاشی کی ہے. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد حضور نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی حضرت نجاشی کی، تو وہ تو گویا کہ تابعین میں شمار ہے ان کا. اس لیے جب حکومت وہاں تھی تو وہاں پر مسلمانوں کا پناہ گزین رہنا یہ گویا کہ بنیادی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہو گیا. اور اسی حوالے سے میں نے ایک بات کہی تھی، پوری دنیا میں عالم اسلام میں بھی واحد ملک پاکستان ہے. چاہے یہاں اسلام پر عمل نہیں ہے، تعمیل نہیں ہے، اسلام کی تنفیذ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمارے دستور میں آج کی تاریخ تک قرارداد مقاصد موجود ہے جس میں اللہ کی حاکمیت کا اقرار کیا گیا. اللہ کی حاکمیت کا اقرار کسی اور دستور کے اندر موجود نہیں ہے مسلمانوں کے ملک میں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا سرکاری مذہب اسلام ہے، بس اللہ اللہ کر صلی اللہ، لیکن اس ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ صرف ڈیلیگیٹڈ اختیار ہے، اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم سوورنٹی کے مدعی نہیں ہیں، ہم حاکمیت کے دعوے دار نہیں ہیں. اور ہمارے پاس جو اختیار ہے جو ڈیلیگیٹڈ ہے اللہ کی طرف سے، یہ اسی کے عائد کردہ حدود و قیود کے اندر استعمال ہوگا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر واحد ملک پاکستان. اس حوالے سے ہمیں اپنی خوش بختی پر ناز کرنا چاہیے. اور بھی بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ یہاں جو حقوق ہمیں حاصل ہیں، عالم اسلام میں بیشتر ممالک وہ ہے کہ جہاں یہ حقوق حاصل نہیں ہیں. ہم زیادہ بڑے مجرم ہیں اللہ کی نگاہ میں، جبکہ ہم حقوق کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے کام نہیں کرتے. ہم جماعت بنا سکتے ہیں، ہم جلسے کر سکتے ہیں، ہم جلوس نکال سکتے ہیں. توڑ پھوڑ نہ کیجیے، جلوس نکالیے، لوگوں تک پہنچیے، آپ پمفلٹ شائع کیجیے، ابلاغ کے ذرائع جو بھی آپ کے پاس ہیں، آپ رسائی شائع کیجیے، کتابیں شائع کیجیے، آپ اجتماعات منعقد کیجیے، تنظیم بنائیے. یہ سارے حقوق سعودی عرب میں کسی کو حاصل ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس پر بھی ہم جو ہے در حقیقت ہم بڑے مجرم ہو جائیں گے عوامی سطح پر اللہ کی نگاہ میں. وہ تو کہہ سکیں گے ہم کیا کریں، ہم تو جابروں کے پلے پڑے ہوئے تھے. اکثر جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ کسی کو حقوق حاصل نہیں ہے. میں نے تو یہاں تک سنا جب میں گیا تھا لیبیا کہ لیبیا میں داڑھی رکھنا جرم. لیبیا جیسے ملک کے اندر کوئی شخص اگر پنج وقتہ نمازی ہوتا ہے اس کی رپورٹ ہو جاتی ہے کوئی خطرہ ہے اس شخص سے، یہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا مسجد کے اندر. لہذا جو لوگ پابندی کرنا چاہتے ہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی، وہ فجر کہیں کسی اور مسجد میں پڑھتے ہیں، ظہر کسی اور میں جا کر، کہیں امام صاحب رپورٹ نہ کر دیں کہ یہ جو شخص ہے یہ کوئی خطرے والی بات ہے، یہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے مسجد میں آ کر. یہ حالات ہے مسلمان ممالک کے، نام نہاد مسلمان ممالک. تو ہم تو قدر نہیں کر رہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس سے کہیں بہتر حالات ہیں، لیکن ہم لگے ہوئے اپنے دھندوں میں، اپنے پیسے بنانے میں، اپنی جائیدادیں بنانے میں، اپنے مسائل میں، اپنی مشکلات میں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے دین کو اپنے سامنے مقصود کیے سے رکھا ہی نہیں، تو ہم اللہ کی نگاہ میں زیادہ بڑے مجرم ہوں گے. بہرحال اس پہلو سے میں نے عرض کیا کہ یہ جو اگر ان مغربی ممالک میں کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو صرف مہاجرین حبشہ پر قیاس کیا جا رہا ہے، تو یہ میرے نزدیک قیاس مع الفارق ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے. بلکہ میں تو در حقیقت اس کا ماتم کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جتنا بڑا ٹیلنٹ گیا ہے ان مغربی ممالک میں. مجھے تو وہ شعر یاد آتا ہے کہ کبھی کسی نے کہا تھا کہ وہ موتی علم و حکمت کے کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہماری ساری کتابیں، ساری لائبریریاں وہاں چلی گئی، عالم عرب کی ساری لائبریریاں منتقل ہو گئی، تمام بہترین کتب خانے جو ہیں ہمارے وہاں منتقل ہو گئے.
آج انسان ہمیں جو وہاں نظر آتے ہیں پاکستان کے، ہندوستان کے، دوسرے عرب ممالک کے بہترین صلاحیتوں والے لوگ آج امریکہ میں کام کر رہے ہیں، اور ان کو سستی ملی ہوئی ہے وہ صلاحیت، اس لیے کہ کام کرنا جو ہے محنت کے ساتھ جدوجہد، کیونکہ جکڑے جاتے ہیں جاتے ہی قرضوں کے اندر، پھر وہ شدید مشقت کرنی پڑتی ہے، جو بھی انہوں نے مصنوعی قسم کا اپنا اسٹیٹس بنا لیا ہوتا ہے، بڑا اعلیٰ مکان لے لیا ہے، لیا ہے مارگیج کے اوپر، اس کی سود اگر نہیں دیں گے تو اگلا لیا گیا بھی سب ختم ہو جائے گا، لہذا وہ سونے کی زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں، ہر شخص وہاں جو ہے بال بال اس کا وہ قرضے میں جکڑا ہوا، ہل نہیں سکتا وہاں سے۔ ڈاکٹر صاحب ایک آ چکے ہیں اب تو یہاں، جب پہلی مرتبہ میں گیا تھا وہاں 1979 میں، تو انہوں نے کہا میں تو واپس آ جاؤں گا، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ اگلے سال گیا 1980 میں، پھر وہ رونا رو رہے تھے میں تو نہیں رہوں گا، یہاں چلا جاؤں گا۔ پھر 81 82 82 میں میں نے ان سے کہا ڈاکٹر کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ نے، آئی اسپیشلسٹ ہیں اب آ چکے ہیں اللہ کے فضل سے ڈاکٹر شوکت، اور یہاں اتفاق ہاسپٹل میں آئی سرجن کیسز سے کام کر رہے ہیں۔ جب میں نے انہیں ذرا ڈانٹا، میں ہر سال آتا ہوں یہی سن رہا ہوں آپ سے، رو پڑے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے یہ الفاظ کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو امریکی ہیں یہ جب لے کر آئے تھے 200 سال پہلے افریقہ کے ان حبشیوں کو غلام بنا کر، تو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر لے کر آئے تھے، پکڑ پکڑ کے زنجیروں میں باندھ باندھ کے جہازوں میں پھینک کر اور ڈمپ کر کے لائے تھے، اور ہمیں انہوں نے یہاں لا کر سونے کی زنجیروں میں باندھ دیا، وہ لوہے کی زنجیریں تھیں جن سے پکڑ کر لائے تھے ان کو باندھ کر، اور ہم یہاں آ کر جو ہے یہاں سونے کی زنجیروں میں بند گئے، اس لیے ہل نہیں سکتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہرحال ہل آئے، وہاں سے چھوڑ کر آ گئے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان جو ہے اعلائے کلمۃ اللہ اور وہاں انڈیجنس لیول کے اوپر اقامت دین کی تحریک کا اٹھانا، یہ جو اصل کرنے کا کام ہے یہ وہاں نہیں ہو رہا ہے۔ سارے مسلمان جو بھی امیگرینٹس گئے ہیں، بس یہی ہے کچھ اپنی وہ کمیونٹی آرگنائزیشن ہے، کچھ مسلمانوں کی بہبود ہے، وہ اس طرح کے جو سوشل ورک ہیں وہ ہو رہے ہیں، وہ اپنی تعلیم کے ادارے علیحدہ بنا لیے جائیں، یہ سارے کام بھی قیمتی ہے، اس کے ضمن میں بھی ایک بات میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ اصل ضرورت تو یہ ہے کہ وہاں پر بھی وہ اللہ کی زمین ہے، اور بڑی ہی زرخیز زمین ہے، سر زمین کہیے اسے، امریکہ میں جائیے تو صحیح، اللہ نے کیا کیا نعمتوں کی بارش وہاں کی ہوئی ہے، کتنے میٹھے پانی کے سمندر دے رکھے ہوں، اس لیے کہ وہ جو وہاں جھیلیں ہیں، وہ جھیل مشیگن ہو یا جھیل کوئی اور ہو، وہ اصل میں سمندر ہے، میٹھے پانی کے سمندر، اتنے دریا، اتنی خوشحالی، اتنی سیرابی، اور اس کے لیے جو ہے دولت کے انبار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سوائل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس سرزمین میں جا کر وہاں اقامت دین کی جدوجہد کیوں نہ ہو، اس زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کیوں نہ ہو۔ اس پہلو سے یہ کہ اگر حزب التحریر اور تنظیم اسلامی یہ مل کر اگر کہیں امریکہ میں، یورپ میں، وہاں پر دین کی دعوت، انقلابی دعوت لے کر کھڑے ہو جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرنے کا کام ہے، ہم تو اس کے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف ہیں۔ تو یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ یقین حزب التحریر کے کارکنوں تک پہنچیں گی یہ باتیں، تو اس میں اصل جذبہ کیا ہے کہ جو اصل کرنے کا کام ہے اس کی طرف متوجہ کیا جائے، کہ صرف مسلمان ممالک کے اندر ہی جو بھی ہو رہا ہے پیچھے، اور ان کے بارے ہی میں وہاں پر بیٹھ کے بات نہ کی جائے، بلکہ خود وہاں پر اقامت دین کی انقلابی جدوجہد کا آغاز کیا جائے۔ یہ جو بھی وہاں پر جا کر آباد ہو گئے ان کے لیے تو فرض عین ہے، اس لیے کہ اب وہ قوم کا ایک جز بن گئے، اس کا حصہ بن گئے، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہاں پر وہ کام کرے، صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کام نہیں۔ البتہ جہاں تک مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں بھی ایک بات میں عرض کروں گا، حزب التحریر، اور یہ میرا دوسرا نقطہ اختلاف ہے حزب التحریر کے ساتھ، حزب التحریر کے کارکنوں میں ایک انتہا پسندی یہ پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا کیا ضرورت ہے، اس کی بالکل بیکار کام ہے۔ اب مثلا یہ کہ آپ نے نام سنا ہوگا کیٹ سٹیونز، ایک ہوتے تھے بہت بڑے پاپ سنگر تھے انگریز انگلستان کے، اب وہ اسلام لے آئے، یوسف اسلام، انہوں نے بڑا کام شروع کیا، ایک ہائی اسکول بنایا، تعلیم و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، پھر مسلم ایڈ کے نام سے ادارہ بنایا، جہاں بھی مسلمانوں کے لیے کوئی مشکلات ہوتی ہیں ان کی مدد کی جائے۔ اب اس کے خلاف یہ کہ یہ کیا کام ہے، کام تو کرنے کا یہ کہ خلافت کا نظام قائم کیا جائے، یہ بات جو ہے ایک درجے میں صحیح بھی ہے، اور یہ انتہا پسندی صرف جو ہے میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ کہا جائے کہ اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم خلافت کا نظام قائم کریں، آج مسلمانوں پر جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اصل میں سزا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ ہم اصل کام جو ہمارے کرنے کا تھا وہ نہیں کر رہے۔ اللہ نے تو ہمارے ذمہ کام یہ لگایا تھا کہ پوری نوع انسانی کو اسلام کی دعوت دو، تمہیں نکالا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا کام ہے اقامت الدین، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، تمام انبیاء کو اور رسولوں کو حکم یہی دیا گیا تھا دین کو قائم کرو، تمہارا کام ہے نظام عدل کو قائم کرنا، اسی لیے ہم نے رسول بھیجے،
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
یہ تمام کام تمہارے سے اگر یہ کام نہیں کر رہے ہو تو سزا ملے گی، جیسے یہودیوں کو سزا ملی ایسے ہی آج تمہیں ملے گی. اس پر تو میں نے پوری تقریر کی کہ آج کے مغضوب علیہم ہم ہیں، آج اللہ کا غضب ہم پر ہے، اور اس لیے ہے کہ امت مسلمہ کی حیثیت جو فرض منصبی ہمارا تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا. اگر بات یہاں تک رکھی جائے تو سب چیزیں صحیح ہے. چنانچہ اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ صدا کا کوڑا کہیں پڑا فرض کیجئے صومالیہ میں، اب آپ بھاگے گندم پہنچا دو، یہ کر دو، پیسے پہنچا دو، یہ بھی کرنے کا کام ہے، اس کو ڈیناؤنس نہ کیجئے. مسلمان پر کوئی مصیبت آئی ہے مدد کرنا آپ کا فرض ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ تھوڑے جو مختلف جگہوں پر نکلتے، کوئی تھوڑا یہاں نکل آیا، کوئی ٹانگ میں نکل آیا، اس تھوڑے کے اوپر بھی آپ پولٹس باندھیے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ لحاظ کیجئے، درد کا بھی کوئی مداوا کیجئے، لیکن اصل علاج کیا ہوگا؟ یہ فساد خون ہے جس کی وجہ سے پھوڑے نکل رہے ہیں. اگر خون صاف نہیں ہوگا پھوڑے نکلتے رہیں گے. ایک پھوڑے کا آپ نے علاج کر لیا، پھوڑا کہیں اور نکل آئے گا، اس لیے کہ اصل فساد تو خون ہے. تو اصل علاج ہے فساد خون، اس کا علاج کیجئے، اس کی اصلاح کیجئے. اسی طرح اصل علاج تو یہ ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کی جائے، اس کے تقاضے پورے کیے جائیں، یہ بات صحیح ہے. لیکن بہرحال اس کے ساتھ اس طرح کی کوششوں کی نفی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اور جب وہ سب کے سب قانوناً تو مسلمان ہے تو مسلمان کی حیثیت سے ان کے حقوق ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جس درجے میں بھی ہو سکے. یہ جو انتہا پسندی ہوتی ہے یہ اکثر ریڈیکل تنظیموں میں آتی ہے. چنانچہ مولانا مودودی کے فکر کے بارے میں بھی میں نے یہ بات عرض کی ہے اور لکھی بھی ہے، ان میں بھی ایک انتہا پسندی تھی، انہوں نے بھی تحریک پاکستان سے علیحدگی اختیار کی. تو یہ کہہ کر کہ یہ مسلمانوں کی حکومت بننے سے کیا فائدہ ہوگا، اسلام کی حکومت ہونی چاہیے، یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ہندو اکثریت کے ایک تسلط سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش، یہ بھی ایک اچھا کام. جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہود کی قوم کتنی بگڑی ہوئی تھی، بنی اسرائیل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. ذرا تصور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سال ہا سال کی دعوت اور تذکیر اور نصیحت اور تزکیہ، ایک رسول جلیل القدر پیغمبر کتنے عرصے تذکیر کرتے رہے، پھر جو نو معجزے تھے جو دکھائے گئے ہیں آل فرعون کو، وہ سارے بنی اسرائیل نے بھی دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ نو معجزے بڑے بڑے دیکھے. لقد آتینا موسیٰ تسرا آیات بینات. اچھا فرعون کے خاتمے کے بعد کتنے بڑے بڑے معجزے اور دیکھے؟ ایک چٹان سے ایک مرتبہ ضرب لگی ہے عصا کی اور 12 چشمے پھوٹ گئے، کس نے دیکھے؟ بنی اسرائیل نے دیکھے کہ نہیں دیکھا معجزہ؟ بھوک لگی ہے، من و سلوا نازل ہو گیا، یہ معجزہ آل فرعون نے نہیں دیکھا، یہ تو بنی اسرائیل نے دیکھا. جہاں جا رہے ہیں صحرا کے اندر سائباد جو ابر ہے ساتھ کا ساتھ چل رہا ہے، ذل اللہ علیکم الغمام وانزل اللہ علیکم المن والسلوى، اتنے تین اور معجزے دیکھ لیے. اس کے باوجود اتنی ناہنجار قوم تھی کہ جب کہا گیا کہ میدان میں آؤ جنگ کے لیے، کورا جواب دے دیا. فذا بنت وربك فقاتل الا ها ولا قائدون، 6 لاکھ کی 6 لاکھ کی پوری قوم، کورا انکار، کتا انکار، صاف جواب. کتنی ناہنجار قوم تھی، لیکن بہرحال مسلمان قوم تھی. اس کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا، ان کو آل فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے. اس لیے مسلمانوں کی دنیاوی بہبود کا کام بھی کوئی برا کام نہیں ہے، وہ بھی کام ہے، اس کی نفی نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ کہنا صحیح ہوگا اصل کام یہ نہیں ہے، یہ صدا مل رہی ہے اس کی کہ مسلمان اپنا کام نہیں کر رہا، اللہ کی طرف سے جو فریضہ عائد کیا گیا تھا وہ ادا نہیں کر رہا، لہذا ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں. جو لوگ اس کام کے لیے آنا چاہے، جو اس فساد خون کا علاج کرنا چاہے، وہ ہمارے ساتھ آ جائے. لیکن یہ کہ دوسرا کام بھی جو ہے یہ کرنے کا کام ہے، جو اس میں لگنا چاہتے ہیں لگے، یہ معتدل بات تھی. لیکن یہ کہ ہوتا یہی ہے اکثر تنظیموں کے اندر، وہ ایک رخ پر آتے ہیں تو جب تک دوسری ساری باتوں کی نفی نہ کر لیں، وہ شاید ان کی جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوتی. یا یہ کہ یہ بھی ایک اصول ہے، سمجھ لیجئے، عام طور پر انتہا پسندی کے نتیجے میں کوئی تحریک جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. اب یہ سپاہ صحابہ کا معاملہ ہے، ایک انتہا پسندانہ نعرہ میدان میں ڈالا، کافر کافر شیعہ کافر، کافر کافر شیعہ کافر، جنگل کی آگ کی طرح قریب پھیل گئی. آپ معتدل بات کیجئے تو وہ بات لوگ جو ہے اکثر و بیشتر قبول ہی نہیں کرتے، آخری بات کیجئے، جذباتی انداز کی بات کیجئے تو وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے اکثر تحریکیں جو ہے وہ انتہا پسند ہو جاتی ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حزب التحریر میں بھی یہ انتہا پسندی ہے، اگرچہ میں نے بھی کوشش کی ہے، وہاں کچھ لوگوں سے گفتگو بھی کی ہے، اور کچھ نہ کچھ اعتدال کی طرف لانے کی میں نے کوشش کی ہے کچھ تقریروں میں، اب اس کا جو بھی ہے میں نے اثر بھی دیکھا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اپنی سی یہ کوشش میں کر رہا ہوں. البتہ عام کارکنوں کے اندر یہ جو ہے یہ تحریک کے اندر یہ اس طرح کی انتہا پسندی کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود، مسلمانوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا، مسلمانوں کی دنیوی بہبود کے سلسلے میں کوئی مسائل کو جد و جہد، اس کی سرے سے نگیشن کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ میرے نزدیک انتہا پسندانہ نقطۂ نظر ہے. اب تیسری بات جو اختلافی ہے، لیکن یہ اب ثانوی درجے کی چیزیں ہیں، یہ بات میں نے ان کے سامنے رکھی بھی ہے کہ اصطلاحات جو ہیں کسی اسلامی تحریک کے ضمن میں وہ ٹھیک قرآن اور سنت کی ہونی چاہیے. چنانچہ سب سے پہلے نام کا معاملہ لیجیے، حزب التحریر، یہ نہ قرآن کا نام نہ سنت کا نام نہ ہمارے اسلاف میں سے کئی نام، یہ نام آتا سے دیا. اکثر لوگوں کے تو سمجھ میں نہیں آئے گا حزب التحریر کا مطلب کیا، اردو میں تو تحریر کے ایک ہی معنی ہے، لکھنا، تو لکھنے والوں کی جماعت، یہ تو مصنفین کی جماعت ہے، رائٹرز کی جماعت ہے، کیا ہے. ہاں عربی میں اس کے دوسرے معنی بھی ہے، حزب التحریر تحریر کے معنی آزاد کرنا، لبریٹ کرانا. تو میں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ اصل میں چونکہ یہ 1953 میں اس کی تاسیس ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا، اور پہلی جنگ ہوئی تھی یہودیوں کی اور عربوں کی 48 کے اندر، اور اس میں عربوں کو شکست ہوئی اور یہودیوں کو فتح ہوئی. لہذا اس وقت جو ہے غالباً تقی الدین نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ راستہ مسلمانوں کو دکھانا چاہا، عربوں کو خاص طور پر، کہ فلسطین کو لبریٹ کرانے کا راستہ یہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، بلکہ فلسطین کو لبریٹ کرانے کا راستہ یہ ہے کہ اسلام کی خلافت کا نظام پہلے قائم کرو، تب کہیں جا کر یہ سارے مسائل حل ہوں گے. اس پہلو سے غالباً، یہ میرا اپنا قیاس ہے کہ غالباً اس وجہ سے وہ لبریشن پارٹی یعنی حزب التحریر کہ فلسطین کو آزاد کرانے کا، اور اسی پر آپ قیاس کر لیجئے گویا کہ مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل کیا ہے کہ نظام خلافت قائم ہو، مسلمان پہلے اللہ کی حکومت قائم کریں، پورے عالم اسلام کو ایک خلیفہ کے تحت لائیں، تبھی جا کر یہ مسائل حل ہوں گے. اس حد تک تو بات صحیح ہے، اس لیے کہ آج تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. زیادہ دو شہروں کے اندر صرف یہ کہ محدود سی آزادی لے کر بڑے جو ہے وہ بغلیں بجائی جا رہی ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت سرے سے نہیں، اور یروشلم کا تو سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے. دی ہے وہ محدود سی آزادی، اگر دی ہے تو وہ بھی صرف غزہ میں اور اریحا یا جریکو جس کو کہتے ہیں، یروشلم کا تذکرہ نہیں ہے، سرے سے نہیں. اور یہ بات اس حد تک صحیح تھی، لیکن یہ کہ بہرحال جب اس کو ایک عالمی انقلابی تحریک بنا لیا ہے تو اب اس کا نام بدلنا چاہیے، اس کے لیے تحریک خلافت ہی رکھے، حزب الخلافہ یہ بھی ٹھیک ہے. حزب التحریک کا لفظ جو ہے وہ در حقیقت اس سینس کو ادا نہیں کرتا کہ جو کسی دینی انقلابی تحریک کا نام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مثلاً کیا ہے کہ اصطلاح تثقیف، جیسے کہ میں نے انقلاب کے مراحل بیان کیے ہیں اور میں نے 6 مراحل میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انالائز کیا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میری کتاب جو ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تقی الدین نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مراحل میں اس کو بیان کیا. پہلے مرحلے میں انہوں نے دعوت اور تذکیر اور نصیحت اور تذکیہ ان سب کو جمع کر کے لیکن اصطلاح بنائی ہے تثقیف. اب تثقیف بھی نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے، سرے سے دینی اصطلاح ہی نہیں. اب اسی کو لے کر چل رہے ہیں ابھی تک. تثقیف بنا ثقافت سے، یعنی اسلامی ثقافت پہلے پیدا کرنا. اب اس میں لازمن ظاہر بات ہے کہ کسی کو ایک اسلامی ثقافت کے دائرے میں آپ لانا چاہیں گے، اس کی سوچ بدلیں گے، اس کا فکر بدلیں گے، اس کے نظریات بدلیں گے، اس کے عمل کو بدلیں گے، اس کے طرز عمل کو، تو باتیں تو کور ہو رہی ہیں لیکن اصطلاح جو ہے عنوان وہ جو ہے وہ قرآن و سنت کا نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس قرآن و سنت کی اصطلاحات ہے، دعوت ہے، ادعو الی سبیل ربک، پھر تزکیہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ پورا علم جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اصطلاحات کے معاملے میں جو ہے جو بھی قرآن اور سنت کی اصطلاحات ہیں ان کو اختیار کریں. چوتھی چیز جو ہے وہ میرے نزدیک یہ بھی مجھے نظر آئی ہے کہ قابل اعتراض ہے یا قابل اصلاح کہیے، وہ یہ کہ بعض دوسری دینی تحریکوں کی طرح وہاں بھی اس پر کوئی زور نہیں ہے کہ جو غیر عرب اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کو توجہ دلائی جائے کہ وہ عربی زبان سیکھیں اور اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں. اب ظاہر بات ہے جو عرب ہے ان کی زبان تو عربی ہے، وہ آپ قرآن بھی سمجھتے ہیں، حدیث بھی سمجھتے ہیں اور جو بھی دینی لٹریچر وہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ جو پاکستانی، ہندوستانی اور دوسرے ممالک کے مسلمان جو ہیں ان میں شامل ہوئے ہیں، اب ان کی زبان تو عربی نہیں ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کو میں نے دیکھا اور بڑے جوشیلے کار تھے. ایک صاحب سے میں متاثر بھی ہوا ان کی گفتگو, ڈاکٹر عبد الباسط ان کا نام تھا. میں نے ان سے پوچھا کتنے سال سے آپ یہاں کام کر رہے ہیں؟ کہ 6-7 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے. میں نے کہا کہ آپ نے عربی سیکھی نہیں؟ عربی تو میں نے نہیں سیکھی, بلکہ یہ کہ بعض حضرات نے صاحب کا ضرورت کیا اس کی. یہ چیز بھی در حقیقت میرے نزدیک قابل اصلاح ہے. جب تک کہ اپنی آنکھ سے قرآن کو انسان نہیں پڑھے گا, ہوگا کیا کہ کسی ایک مصنف کی کتاب ہے, اب تقی الدین نبھانی صاحب کی کتابیں جو ان کا نظریہ وہ سب کو ازبر یاد ہے. جیسے تبلیغی جماعت کے ہر آدمی کو چاہے وہ ان پڑھ ہو 6 نقطے تو یاد ہے, کھڑے ہو کر تقریر کر دے گا وہی باتیں کہے گا جو اس نے 100 مرتبہ 1000 مرتبہ سنی ہوئی ہے, تو وہ چیز تو ازبر ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ اس کی کوئی ترغیب نہیں ہے کہ بھائی تم پی ایچ ڈی ہو, تم نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, تم ڈاکٹر ہو, تم انجینئر ہو, تم فلاں ہو, تم کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہو, عربی بھی سیکھ لو. انگریزی تم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دو, عربی نہیں سیکھتے. تاکہ اپنی آنکھ سے قرآن پڑھے, اپنی آنکھ سے سنت کو پڑھے, تاکہ براہ راست جو دین کی بنیادیں ہیں اس کے فکر کو وہاں سے اخذ کرے. اس سے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ پر غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن اگر یہ ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ ایک خاص جماعت کا ایک خاص فکر, کسی خاص مصنف کی دیے ہوئی جو بھی باتیں ہیں وہ تو رٹی ہوئی ہوں گی, یاد ہوں گی, ازبر ہوں گی, لیکن یہ کہ اس سے آگے جو ہے وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی کہ خود بھی سوچے اور غور کرے. اس سے نتیجہ یہی نکلے گا کہ لکیر کے فقیر بن جائیں. یہ 4 باتیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو مجھے وہاں قابل اصلاح نظر آئی. نیت میری اصلاح کی ہے, اور میں نے جیسا کہ عرض کیا میری بڑی خواہش ہے کہ اشتراک اور تعاون پیدا ہو تنظیم اسلامی اور حزب التحریر میں, خاص طور پر وہاں. وہاں پر یہ ہم بالکل جل کر کام کریں, اور وہاں پر لوکل انڈیجنس لیول کے اوپر وہاں اٹھائیں اقامت دین کی تحریر. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے, تعاون ہو سکے. ان تمام اختلافات کے باوجود جیسا کہ میں نے عرض کیا, کسی جماعتوں کا مرج ہونا تو ظاہر بات ہے اسی صورت میں صحیح ہے کہ پوری طریقے سے اتفاق رائے ہو, ہم آہنگی ہو تمام اعتبارات سے, جو بھی اس کی جو بھی میتھڈالوجی ہے, طریقہ کار ہے, اس پر بھی پورا جو ہے یکسانیت پیدا ہو جائے. لیکن شریعت کا اور قرآن کے ہمیں ایک اور حکم بھی ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. علیحدہ علیحدہ رہتے ہوئے بھی تعاون تو کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے, جو بھی ہمارے جو مشترک معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے کا تعاون کر کے مدد کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. تو میری جانب سے تو انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے پوری بات موجود رہے گی. اس میں بعض پہلو اور بھی ہیں لیکن میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. یہی بنیادی نکات ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میری ان گفتگو کے حوالے سے حزب التحریر کے کارکنوں تک بھی پہنچ جائیں تاکہ وہ ان پر غور کر سکیں. 4 باتیں اور بھی ہیں, اور یہ چہمے گوئی کی نوعیت کی ہے. میں ان کا تذکرہ صرف کر دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے پہلی تقریر میں تذکرہ کیا تھا. مثلا ایک چہمے گوئی وہاں بہت بڑے پیمانے پر یہ کہ ان کے پاس فنڈز کہاں سے آتے ہیں, اس لیے کہ واقعتا معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ ان کے پاس بہت ہے. تقریباً تمام کارکنوں کے پاس واکی ٹاکی ہے, لے کر گھوم رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کارکن خود محنت کرنے والے جو ہیں اپنی جیب سے خرچ کرتے ہوں گے, اسی میں ہمیں حسن ظن سے کام لینا چاہیے. ایک مثال میں نے آپ کو اور بھی دی, 36,000 پاؤنڈ کا ایک دن کا کرایہ انہوں نے ادا کیا اس ایرینا کا, اور 3 پاؤنڈ کے حساب سے 12,000 ٹکٹ فروخت کر لیے, 36,000 واپس آ گئے. اب یہ عام جماعتوں کو اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی بات, اس لیے کہ جس کے پاس کارکن نہیں, جو 12,000 ٹکٹ فروخت کر نہیں سکتے, وہ تو ظاہر بات ہے سمجھیں گے 36,000 کہاں سے آیا, یہ کیسے انہوں نے ادا کر دیا. لیکن کسی جماعت میں کارکن ہو, محنت کرنے والے ہو, اشار کرتے ہو, قربانیاں دیتے ہو, تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے. البتہ ایک خیال وہاں یہ ظاہر کیا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب ممالک ہی کے کچھ ایسے لوگ صاحب ثروت جو وہاں کی شہنشاہیوں یا آمریتوں کے خلاف ہیں وہ مدد کر رہے ہیں. اس لیے کہ حال ہی میں سعودی عرب کے بڑے اونچے لوگ بھی کچھ ڈیفیکٹ کر کے گئے ہیں سعودی حکومت سے اختلاف کر کے. چنانچہ ایک صاحب تو بڑے فعال کارکن حزب التحریر کے ہیں جو وہاں پروفیسر تھے سعودی عرب میں, انہوں نے پھر انسانی حقوق کی ایک سوسائٹی بنائی تھی, اور ان میں سے آپ نے اخبار میں بھی خبر سنی ہوگی, کچھ لوگ جو ہے پھر انہیں گرفتار کیا گیا, تو ان میں سے بعض لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے, ان میں سے ایک صاحب وہاں کام کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور شخص جو ہے کہ جو سفارت کار تھا سعودی عرب کا امریکہ میں, اس نے بھی سیاسی پناہ طلب کی امریکہ میں, اور اس نے جا کر پھر سعودی حکومت کے بہت سے راز بھی, میں تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جو بڑے ہی تکلیف دہ ہیں, ان رازوں کا افشا ہو جانا سعودی حکومت کے لیے, وہ امریکی حکومت تک پہنچائے ہیں. تو اس طرح کے ہر طرح کے معاملات اب ان ممالک میں ہو رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی مدد کر رہے ہوں. اگر ہو بھی تو اس میں کوئی بری بات نہیں.
آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا تعاون قبول کیا کہ نہیں کیا؟ حالانکہ ابو طالب آپ ہی وقت ایمان تو نہیں رہے, لیکن بارہ ان کا تعاون تھا, انہوں نے حضور کو تحفظ جو ہے فراہم کیا ہے اس قبائلی زندگی کے اندر.
ان کا یہ تعاون جو ہے بہت ہی اہم تھا, بڑا فیصلہ کن تھا. اس حوالے سے یہ بات لکھے میں بوئی کے درجے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے, باقی میرے نزدیک قابل اعتراض نہیں ہے. اگر ہے بھی اول تو یہ بھی پتا نہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں. دوسری چیزیں وہ اس اعتبار سے تھی کہ یہ یو کے پریس نے اور حکومت نے اتنا تعاون کیوں کیا, یہ اجازت کیوں دی, حالانکہ اس قدر شدید دباؤ یہودیوں کا, بعض عیسائی تنظیموں کا, پھر یہ کہ فرانس کی حکومت کا, فرانس کلوزسٹ الائز میں سے ہے, یورپ کے اہم ترین ممالک میں سے ہے, اس کی حکومتی سطح پر اتنا دباؤ تھا. پھر کیا وجہ ہے کہ یو کے پریس نے بھی بہت ان کو سپورٹ کیا, بہت کوریج دی ہے بہت بڑے پیمانے پر, اور حکومت نے بھی آزادی دی ان کو. اس کا بھی ایک سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ برطانیہ کی روایت میں شامل ہے. بہرحال ایک آزاد ملک ہے, جمہوری ملک ہے, ان کے ہاں ان کی اپنی روایات ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ محض ان کی روایات کی بنا پر. تاہم اس میں بھی یہ خیال ظاہر کیا ہے وہاں کے کچھ جاننے والے لوگوں نے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں معلوم ہے کہ ریسیشن ہے, مندہ ہے کاروبار کا پوری دنیا. امریکہ کا برا حال ہے اور برطانیہ کا تو بہت ہی برا حال ہے, بہت برا حال ہے, پوری دنیا میں ریسیشن ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ جو کچھ عرب ممالک ہیں جن کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, تیل کی دولت ہے, اب یہ تمام ممالک چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ کوئی اپنے سودے دے, کانٹریکٹ دے, سپلائی ہماری طرف سے ہو. تو ایک کمپٹیشن ہے جو مغربی ممالک کے اپنے مابین چل رہا ہے کہ کہاں سے ہمیں ملتے ہیں کانٹریکٹ, کہاں سے ہمیں کچھ پیسہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. سعودی عرب کے سارے اس قسم کے جو منفعت بخش معاملے تھے وہ امریکہ لے گیا, اب یہ برطانیہ بہادر بھوکا بیٹھا ہوا ہے. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ برطانوی حکومت جو ہے بلیک میل کرنے کے لیے سعودی عرب کو, اور یہ جو عرب امارات ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ بھی ایک خیال ہے کہ میں گوئی کے درجے میں, وہ میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کر دیا ہے. لیکن یہ کہ اگر ایسا ہے بھی تو ظاہر بات ہے ان پر کوئی الزام نہیں, انہیں ایک موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اگر کام کرنے کا. چاہے یہ کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں جب انقلاب آیا تو اس کو امریکہ جو ہے اگر اس کا بس پڑتا تو ایک دن میں ختم کر کے رکھ دیتا, کیوں نہیں کر سکا؟ اس لیے کہ 30 ڈویژن فوج جو ہے رشیا کی موجود تھی ایران کے سرحد پر. اس وقت تک تو رشیا برابر کا مد مقابل تھا امریکہ کا. لہذا میں جس زمانے میں گیا ہوا تھا, یہ ارلی 80s کی بات ہے امریکہ میں, تو وہاں بڑی بحث چلتی تھی کہ ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس RDF اس کی اسکیم چل رہی تھی. وہاں یہ بحثیں چلتی تھی امریکہ کے پریس میں کہ اگر ہم حملہ کرنا چاہیں ایران پر تو ہمیں تو اتنے دن لگیں گے فوج پہنچانی اور اسلحہ پہنچانا, اور روس جو ہے وہ چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا, اس لیے کہ وہ تو سڑک پر بیٹھا ہوا ہے. 30 ڈویژن آرمی آپ ذرا سوچیے اس وقت رشیا کی, وہ ایران کی شمالی سڑک کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تو گویا کہ ان دونوں قوموں کا ٹکراؤ تھا جس کی وجہ سے ایران کو موقع مل گیا اپنے انقلاب کو مستحکم کرنے کا, ورنہ یہ کہ وہ اپنی سی کوشش کر بیٹھے. وہ ایک چھوٹی سی مہم انہوں نے چلائی تھی, اس کو اللہ نے ناکام کر دیا. وہ جو ان کے ہیلی کاپٹر آئے تھے اور وہ علم طرح کا اففا رب کا بھی اصحاب الفیل, اس کا نقشہ دنیا نے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ جو چاند پر تو اتر جاتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے, سیکنڈ نہیں سیکنڈ کے فریکشن کے حساب سے, لیکن اس زمین پر ان کا جو وہ پورا مشن تھا وہ پورا کا پورا تباہ ہو کر رہ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. لیکن زیادہ انہیں جو سہارا مل گیا تھا وہ یہ کہ یہ دو دیو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے, تو نیچے ایران کو موقع مل گیا, بریدنگ سپیس مل گئی, کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت سے فائدہ اٹھا کر مستحکم کر لیا. یہ اس طرح کا معاملہ اگر حزب التحریر کو بھی مل رہا ہے ان لوگوں کی آپس کی چھینا جھپٹی کی وجہ سے, اگر یہ امریکہ اور برطانیہ کے مابین تجارتی جو ان کے مابین کشاکش ہے اس کی وجہ سے ان کو سپورٹ مل رہی, اچھی بات ہے, اس میں بھی کوئی بری بات نہیں. تیسری بات جو وہاں کہی جاتی ہے اور جو کچھ وزن رکھتی ہے اپنے اندر, وہ ہے سیکریسی. ایک تنظیم جو بالکل خفیہ ہے, پتہ ہی نہیں اس کا مرکز کہاں ہے, پتہ نہیں اس کی ٹاپ لیڈرشپ کہاں ہے, اس کے بارے میں یقیناً کچھ لوگوں کو پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ کیا پتہ کل یہ تحریک کیا شکل اختیار کر لے. یہ بات یقیناً ایسی ہے کہ چونکہ مجھے بھی یہ محسوس ہوا ہے کہ جو بھی میں نے دیکھے کارکن یا جو بھی کام کر رہے تھے برطانیہ میں اس کانفرنس کے ضمن میں, تو میں نے امریکہ میں جن لوگوں کو دیکھا تھا ان سے کچھ نے مختلف پایا, وہ سینئر قسم کے میچور قسم کے لوگ مجھے وہاں پر ملے تھے. یہاں بالکل ہی نوجوان جو ہے بہت ہی نوجوانی کی عمر کے لوگ تھے جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. بہرحال جب تک کہ کوئی تنظیم پوری طریقے سے واضح نہ ہو, اس کی ٹاپ لیڈرشپ کون سی ہے, اس کا جو بھی برین ٹرسٹ ہے وہ کون سا ہے, کس کا فکر اب کام کر رہا ہے, تو اس میں یقیناً کچھ اندیشے ہوتے ہیں کہ ایسی جو سیکرٹ تنظیمیں ہوتی ہیں پھر ان پر اعتماد جو ہے کرنا آئندہ کے لیے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ ان حضرات کے طریقہ کار میں جو طلب نصرت, یہ تیسرا قدم ہے ان کے ہاں, پہلا تشخیص, دوسرا پھر اپنے آپ کو ظاہر کرنا. اور تشخیص کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل انڈر گراؤنڈ ہو کر یا یہ کہ غیر نمایاں ہو کر کرنے کا کام ہے, پھر اپنے آپ کو سامنے لانا, اور اس کے بعد پھر طلب نصرت. اور طلب نصرت جو ہے من انصاری اللہ, اس کے ضمن میں یہ کچھ فوجیوں پر اور فوجی افسروں پر زیادہ دار و مدار کرتے ہیں. کو کے ذریعے سے انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ کہیں اردن میں یا عراق میں وہ انقلاب برپا کرے. میرے نزدیک یہ بھی میرے بنیادی طریقہ کار کے خلاف ہے. انقلاب آئے گا تو عوامی سطح پر آئے گا, فوجی انقلاب کے ذریعے سے اسلام نہیں آ سکتا. ہمارے ہاں اتنا بڑا تجربہ ہو گیا, ضیاءالحق صاحب 11 برس گزار گئے یہاں پر, اور بہرحال ذاتی اعتبار سے وہ شخص جو ہے بہرحال نمازی پرہیزگار ہے, جہاں تک بھی معلوم ہے واقعی ہے کہ اللہ کو ہر شخص کی حقیقت کا علم ہے, لیکن کیا کر سکے, کچھ بھی نہیں کر سکے. یحیٰ بختیار صاحب کا آپ نے بیان ابھی کل پرسوں کے اخبار میں آیا تھا, میں تو وہ لفظ نہیں اختیار کرنا چاہتا, لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں انتہائی بد نصیب انسان تو مانتا ہوں اس کو کہ اسے تاریخ نے موقع دیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے مقام تک پہنچ جائے, لیکن نہایت محروم دنیا سے گیا, کوئی کام اسلام کا نہیں کیا اس ملک کے اندر. بھٹو کو اللہ نے موقع دیا تھا, وہ پاکستان کا ماؤ تنگ بن سکتا تھا, وہ بھی نہایت بد نصیب ثابت ہوا, اور وہ اس ملک کے اندر جاگیرداری کی لعنت بھی ختم نہیں کر سکتا, حالانکہ سوشلزم کے نعرے کے ساتھ آیا, اور سوشلزم کے نعرے کے ساتھ جو ہے اس نے جو عوامی قیادت حاصل کی اور لیڈری ملی ہے, اس کے بعد اگر جاگیرداری کی دلدل سے اس ملک کو نکال جاتا تب بھی بہت بڑی بات ہے, ماؤ زے تنگ تو بن گیا ہوتا نا. بہرحال عمر بن عبدالعزیز بننے کی توقع تو بھٹو سے نہیں تھی, ماؤ زے تنگ ہی بن جاتا, بن سکتا تھا, اتنی بڑی اس کے ہاتھ میں طاقت آ گئی تھی اس وقت, لیکن نہیں. اسی طرح ضیاء الحق, یہ آیا تھا نظام مصطفیٰ تحریک کے بعد, اتنا جوش و خروش اس ملک میں تھا, کوئی راستے میں نہیں آ سکتا تھا اگر اسلام کے نفاذ کا, وہ فوری فیصلہ کرتا. اتنا بڑا سنہری موقع اس شخص نے ضائع کیا ہے, اور وہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام تو حاصل کر سکتا تھا. میں حضرت عمر یا حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کا نام تو نہیں لے سکتا, لیکن عمر بن عبدالعزیز کا نام لے سکتا ہوں, اس مقام تک پہنچ سکتا تھا, بد نصیب محروم گیا. تو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ فوجی نظام سے کوئی نہیں ہے تو عوامی طاقت آئے گی, جس کی کہ مثال اسی لیے بار بار دیا کرتا ہوں ایران کی. لیکن بہرحال حزب التحریر نے اگر اس طرح کا معاملہ کیا تو میرے نزدیک یہ ان کی مجبوری ہے, اس لیے کہ عالم عرب میں جہاں انہوں نے اب تک کام کرنے کی کوشش کی, وہاں حقوق حاصل نہیں, وہاں جمہوری حقوق کا نام نہیں, لہذا وہ گویا کہ ایک مجبوری کا راستہ بھی ہو کیا کرے. جیسے سعودی عرب میں 1979 میں کیا ہوا تھا, وہ نہایت میں ایک لوگ تھے, وہ سلفی لوگ تھے, بڑے گہرے مذہبی مزاج کے لوگ تھے, لیکن یہ کہ جب اختلاف رائے کا موقع ہی نہیں, نہ آپ کوئی تنظیم بنا سکے, نہ جماعت بنا سکے, نہ لوگوں کو ہم خیال بنا سکے, تو آخر کیا کریں گے؟ پھر کوئی نہ کوئی جو ہے اسی قسم کا دھماکہ ہوگا, کوئی نہ کوئی ایکسپلوژن ہوگا, کوئی اسی قسم کی جو ہے غیر فطری سی صورتحال پیدا ہوگی. تو یہ معاملہ در حقیقت میرے نزدیک اگر ان کے طریقہ کار میں ہے تو میں اسے اس اعتبار سے اس کی توجیہ کر رہا ہوں. دیکھیے میرا انداز جو ہے وہ یہی ہے کہ میں ان کی ہر بات پر تنقید اور برائی بیان کرنے کی بجائے میں ان کی جن چیزوں کی توجیہ ہو سکتی, حزب التحریر نام کی توجیہ میں کر رہا ہوں کہ لبریشن اور پیلسٹائن کے حوالے سے 1953 میں قائم ہوئی ہے, اس لیے نام یہ رکھا گیا. یہ ان کی کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا. اسی طریقے سے یہ معاملہ کہ انہوں نے طلب نصرت میں فوجی جو آفیسر ہیں انہیں زیادہ مقدم رکھا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ مخصوص حالات جو ہیں عرب ممالک کے کہ وہاں یا تو ملوکیتیں ہیں یا فوجی آمریتیں ہیں, تو اس حوالے سے شاید انہوں نے یہ طریقہ کار رکھا ہو. بہرحال میرے اعتبار سے یہ طریقہ کار غلط ہے. بس اسی پر میں اپنی یہ بات تو آج کی ختم کر رہا ہوں. اب آئیے جو دوسرا موضوع ہے, قوم اور ملک کا مجموعی مرض کیا ہے. آپ مرثیہ کہنا چاہیں اس وقت پاکستان کے حالات کا, قوم کے حالات کا, اخلاق کا کیا حال ہے, انتشار کا کیا حال ہے, فرقہ پرستی کا کیا حال ہے, سیاسی محاذ آرائی کا کیا حال ہے, بددیانتی کا کیا حال ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں لٹریسی پرسنٹیج کا کیا حال ہے, اور مالیات معاشی بدحالی کس سطح پر جا رہی ہے, امن و امان. تو معلوم ہوگا کہ آپ پوری 1.5 گھنٹے کی تقریر مرثیت کر دیجئے سر, لیکن میں اس کو صرف 2 الفاظ میں, افتراق باہمی, نفاق باہمی. اور اخلاق کا دیوالہ نکل گیا. یہ دونوں چیزیں در حقیقت یہ ہے ہمارا مرثیہ, یہ ہے ہمارا مرض. سبب کیا ہے؟ ڈائلیما آف اوور ایگزسٹنس. پاکستان کا وجود ایک عقدہ لا ینحل ہے. کس اعتبار سے کہ ایک ملک آپ نے بنایا پاکستان کے نام سے جس کی کوئی بنیاد سوائے دین و مذہب کے نہیں ہے. یہ تقسیم جو ہوئی ہے خالص غیر فطری اور مصنوعی تقسیم تھی ہندوستان کی, بھارت اور پاکستان کے درمیان, جغرافیائی اعتبار سے, تاریخی اعتبار سے مصنوعی تقسیم. صرف ایک بنیاد دین, دین کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب اس سے غداری کی ہے ہم نے, بے وفائی کی ہے, یہ اللہ کی سزا کا کوڑا ہے جو ہم پر برس رہا ہے. یہ نفاق ہے جو ہم پر مسلط کیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے بارہا وہ تین آیتیں آپ کو سنائی ہیں سورہ توبہ کی, وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے وہ بھی ہیں منافق جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اللہ ہمیں فضل سے نواز دے گا, غنی کر دے گا, دولت دے گا, صدقہ دیں گے, خیرات کریں گے, نیک بن جائیں گے. فلما آتاهم من فضله, جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا, بخلوا به, اب بخل سے کام لیا. وتولوا وهم موردون, پیٹھ موڑ لی, اعراض کیا. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم, اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. وہ سزا ہے, ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے, اس وعدے کی ہم نے خلاف ورزی کی. خلاف ورزی کو 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں. اس خلاف ورزی پر ایک سزا کا کوڑا برس گیا تھا, 25 برس پورے ہوئے ہیں قمری حساب سے, اور دوسرا کوڑا تنا ہوا تو ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جلاد کا ہاتھ بلند ہو چکا ہے. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ بوجھ سے بچا لے تو دوسری بات. یہ ہے ایک جملے کے اندر پاکستان کے مسئلے کی پوری جو تشخیص ہے وہ یہ. یہی وجہ ہے پروفیسر زائرین کا کس قدر زہر میں بجا ہوا جملہ تھا. اس نے چند سال پہلے کہا تھا, یہاں رہا ہے, سٹاف کالج میں رہا ہے, یہاں پڑھاتا رہا ہے, اور پھر تجزیہ کرتا ہے, پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی. پاکستان ابھی تک اپنے تشخص کی تلاش میں ہے کہ میں ہوں کون, کہاں سے آ گیا ہوں, کیوں وجود میں آ گیا ہوں. پاکستان کے نوجوانوں کو یہی پتا نہیں, یہ بنا تھا تو کیوں بنا تھا, آئیڈینٹی کیا ہے ہماری. پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی. اور اس سے زیادہ جو ہے, میں تو مجھے تو لرزہ تاری ہو گیا. میں تو ابھی امریکہ میں تھا جب یہ ندا میرے پاس پہنچا ہے 18 جولائی کا. اس کے سرورق پر میں نے دیکھا کہ حکیم سعید صاحب نے, یہ ہمدرد والے جو ہیں جو تقریبات منعقد کرتے رہتے ہیں, آپ کو خبریں آپ پڑھتے ہی ہیں, کل پرسوں بھی تھی, آج بھی شاید اس کا کوئی خبر تھی, انہوں نے کہیں تقریر کر کے حوالہ دیا کہ 3 جون 1949 کو نیو یارک کے بروکلن کے علاقے میں ایک پروفیسر شومان تھے جنہوں نے تقریر کی تھی. انہوں نے دعوے سے کہا تھا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان 50 سال سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتا. میں کانپ گیا کہ کبھی مولانا آزاد نے کہا تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان 25 برس سے زیادہ ساتھ نکل سکتے, اور وہ 25 برس قمری ہوئے بھی نہیں, اور وہ دونوں ملک علیحدہ ہو گئے, وہ بنگلہ دیش بن گئے. انہوں نے لکھا ہے میرے چھوٹے بھائی اقتدار احمد نے جو مدیر ہیں اس کے, کہ یہ کالی زبان والے گورے نے جو الفاظ کہے تھے, یہ کالی زبان ہی ہوئی نا, یہ جو پاکستان کے بارے میں اس پروفیسر شومان نے 49 میں کہا ہے کہ یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں, میں نے دیکھا بھاگا ہوا اس قوم کو, یہ 50 سال سے زیادہ یہ ملک نکل سکتا. اللہ بچائے ان کالی زبانوں سے ہونے والی پیشن گوئیوں سے بھی, اللہ تعالیٰ ہی اپنی امان میں رکھے. لیکن واقعہ یہ, میں بعد میں آتے ذرا جب ملک کے فوری حالات پر تبصرہ کروں گا تو اس میں بات مزید واضح ہو جائے گی کہ حالات یقیناً اس طرف جاتے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ آخری سزا کا کوڑا جو ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا ایک کوڑا اللہ نے ہماری پیٹھ پر مارا تھا, لیکن یہ کہ ہم نے کوئی سبق سیکھا نہیں, ہمارے لیل و نہار بدلے نہیں, ہماری صبحیں وہی شامیں وہی, پہلے سے زیادہ بے حیائی, پہلے سے زیادہ اخلاقی آوارگی, پہلے سے زیادہ بے ایمانی, مد دیانتی, جھوٹ اور فریب ہے جو ہو رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تو وہی نکلے گا, آج جو محاذ آرائی ہے سیاسی میدان میں, جو محاذ آرائی ہو رہی ہے شیعہ سنی کی, وہ کہاں لے جائے گی اس قوم کو؟ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کی منتظر نگاہ. تو اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ سے مدد ہے. علاج کیا ہے؟ علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی, توبہ کرو, رجوع کرو. قوم یونس کی طرح پوری قوم اگر توبہ کر لے, پوری قوم نہ کرے, اتنی تعداد میں لوگ قوم کے اس کے توبہ کر لے کہ پھر رخ موڑ دے قوم کا, ایک اقلیت بھی وہ اڑ سکتی ہے بشرطے کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو, ڈسپلنڈ ہو, تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تمام انقلابات عالم اقلیتوں نے برپا کیے. کمیونسٹ جو ہے روس میں اکثریت میں نہیں تھے, بڑی چھوٹی سی اقلیت. صحابہ کرام جزیرہ نمایاں عرب میں اکثریت میں نہیں تھے, بڑی چھوٹی سی جماعت, لیکن ڈیڈیکیشن, جان دن من دن لگا دینے کے لیے تیار, منظم. ایک حکم کے اوپر آگے بڑھیں گے اور ایک حکم ملے گا پیچھے ہٹ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سرزمین کے لیے جو اشارات ہیں, 400 برس سے سارے مجددین امت یہاں پیدا ہوئے, شاید اسلام کی نشت ثانیہ کا اصل گہوارہ یہی علاقہ بنے گا, مجھے تو یقین ہے. میں نے تو اپنی کتاب جو ہے دو مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل اسے ختم کیا اس بات پر کہ یقیناً یہی سے ہونا ہے. اگر کہ تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں, یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی توبہ کی توفیق دے دے عذاب کے بغیر ہی, کوئی اور کوڑا پڑے ہی نہ, اور یا یہ کہ کوئی ایک کوڑا اور پڑے لیکن ہمیں ہوش آ جائے, جاگ جائیں, پھر توبہ کر لے, یہ بھی گھاٹے کا سودا دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, تاریخ میں پہلے ہوا ہے, تاتاریوں کے ہاتھوں کتنے گل تباہ ہوئے, کروڑوں مسلمان قتل ہوئے, اور پھر انہیں تاتاریوں کو اسلام نے فتح کر لیا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسماں مل گئے کعبے کو شرم خانے سے. ہو سکتا ہے ہمارا دشمن ہمارے اوپر غالب آ کر, لیکن پھر اسلام کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے اور انہیں کے ہاتھوں اللہ کا جو ہے اپنے دین کا جھنڈا بلند کرا لے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہوگا یہیں سے, اس کا مجھے یقین ہے. لیکن اس کی عملی صورت کیا ہے؟ ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے, صرف ان دو کاموں کے لیے. کشاکش اقتدار اور پاور پالیٹکس اور انتخابی سیاست سے علیحدہ ہو کر صرف نیکی کا حکم دو, بدی سے روکو. ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. تین کام کرو خیر کی دعوت, اور خیر سے مراد یہاں قرآن, بلاؤ قرآن کی طرف. نمبر دو, ہر نیک بات کا حکم دو. نمبر تین, ہر بدی سے روکو. اور یہ بدی سے روکنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, یہ خود بخود ہے اس کے اندر مزمر. پہلے خود نیکی پر عمل پیرا ہو, وہ نہ ہو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ. یہ صحیح, یہ تو نیکی کو بھی برباد کر دو گے, بدنام کر دو گے. اپنے گھر میں اپنی ذات پر دین کو قائم کرو, مل جل کر ایک امت بنو, جماعت بنو, ایک شخص سے عہد کرو وفاداری کا, اور اس کے ساتھ سم و تعاد کی بیعت کرو, اور پھر یہ کہ میدان میں آ جاؤ. جب تک طاقت نہیں ہے, نہیں عن المنکر باللسان, زبان سے کہو جو ذرائع حاصل ہے, مضامین سے, اخبارات سے, رسائل سے, کیسٹ سے, آڈیو سے, ویڈیو سے, یہی کام کرو, نیکی کا حکم اور بدی سے روکو. اور جب طاقت ہو جائے بالید, میدان میں آ جاؤ, اب نہیں چلنے دیں گے اس بدی کو. پھر لاٹھیاں پڑے تو لاٹھیاں کھاؤ, گولیاں برسے تو سینوں پر گولیاں کھاؤ, پیٹھ پر نہیں. یہ کام ہے کرنے کا, اگر تو یہ کام کیا جائے گا تو صورت بنے گی, ورنہ نہیں. یہ بات تو میں چونکہ اس سے پہلے بہت مرتبہ یہاں بیان کر چکا ہوں, تفصیل میں جانے کا نہ یہ موقع ہے نہ ضرورت ہے. اس وقت میں ایک عملی اقدام کی بات کر رہا ہوں. میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ جو لوگ ہماری سارے دلائل کے باوجود جو یہ سمجھتے ہیں خلوص اور اخلاص کے ساتھ کہ انتخابات میں حصہ لے کر یہاں اسلام کے لیے کام کیا جا سکتا ہے, ان پر لازم ہے کہ کم سے کم خود تو جمع ہو جائیں, اسلام کے نام پر ووٹوں کی تقسیم تو نہ کرائیں, ورنہ وہی ہوگا, اسلام کے ووٹ تقسیم اور کوئی اور پارٹی جو ہے اقلیت والی جیت جائے گی, کسے باشد کوئی ہو. بہرحال یہ تو ان لوگوں کا معاملہ جو الیکشن کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے جو راستہ ہے وہ تو یہ کہ الیکشن سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. کشاکش اقتدار میں شریک ہونا اسلام کی منزل چھوٹی کرنا ہے. اب آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا, جو بھی آپ کا سیاسی حریف ہے وہ سمجھے گا جو بات بھی آپ کہہ رہے ہیں, اپنی سیاست کے لیے کہہ رہے ہیں, اپنے اقتدار کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ آپ نے اپنی سیاست کا ایشو بنایا, جبکہ دائی کا کام یہ ہے وہ سب سے بات کرے, ہر ایک کے سامنے پیغام رکھے, اور یہ اسی کے لیے ممکن ہے جو سیاسی حریف کسی کا نہ ہو. لہذا ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جو بھی اس رخ کے لوگ ہیں اب وہ تو کم سے کم ایک پلیٹ فارم پر آئے. اس کے لیے جد و جہد ویسے تو پہلے بھی میں نے کی ہے, جماعت اسلامی کے اکابر میں سے ایک ایک کے پاس جا کر جو ہے میں نے خوش آمدے کی, انہیں سمجھایا ہے, دلائل دیے ہیں, خطوط لکھے, میں نے دلائل دیے ہیں الیکشن میں آج تک آپ کو کیا ملا اور آئندہ کیا ملے گا, اور چھوڑ دیں اگر اس کو تو کیا کیا آپ کے لیے امکانات ہیں, کیا کیا فوائد ہیں. وہ میرا خط جو ہے قاضی صاحب کے نام چھپا ہوا, جو گفتگو میں نے ان سے کی تھی وہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. میں آج ان تین کتابوں کا تذکرہ کرنے والا ہوں آپ کے سامنے. بہرحال میں جماعت اسلامی, کیونکہ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس اب بھی ایک ایسی قوت موجود ہے نوجوانوں کی, کہ اگر جماعت اسلامی اس الیکشن کی سیاست سے کنارہ کشی کر کے اور اس میدان میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی کوئی بڑا کام ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس جماعت کی تاسیس انقلابی نقطۂ نظر سے ہوئی تھی, قومی سیاست سے علیحدہ ہو کر مولانا مودودی نے ایک راستہ اختیار کیا تھا انقلابی کشمکش کا. بہرحال لیکن یہ کہ چونکہ ابھی وہ نہیں سوچ رہے, تو ایک اور جو جماعت کچھ تھوڑی سی ابھر کر سامنے آئی ہے, اگرچہ وہ ایک تصوف کے سلسلے کی جماعت تھی لیکن الاخوان کے نام سے محمد اکرم آوان صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے, میں کل ہی جا رہا ہوں انشاءاللہ منارہ میں ان سے ملاقات کروں گا. میرے سامنے اب ایک عملی شکل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ابھی کوئی متحدہ محاذ نہیں. متحدہ محاذ کن بنیادوں پر بنے, کیا اس کا دستور ہو, کون کون لوگ اس پہ شریک ہوتے ہیں, یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں, طے کریں گے. کم سے کم ایک مشترک پلیٹ فارم ایسا ہو جائے جس پہ وہ تمام لوگ جمع ہو جائیں کہ جو اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہاں الیکشن کے ذریعے سے اور انتخابی سیاست کے ذریعے سے دین نہیں قائم کیا جا سکتا. اس کے لیے یہی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا طریقہ, اور یہ وہی لوگ کریں جو اس سیاست کے میدان سے کنارہ کش ہو کر اور ایک عوامی تحریک برپا کرنا چاہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو میں اس کے لیے جو بھی ہے اپنی کوشش کا آغاز کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ اس ضمن میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اب بھی میرے نزدیک میں اپنی رائے پر قائم ہوں کہ جماعت اسلامی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کے اندر وہ فکر موجود ہے انقلابی, اس کی تاسیس ہوئی تھی انقلابی انداز میں, اس کی تنظیم تھی انقلابی طرز کی, عوامی طرز کی نہیں تھی. یہ نہیں کہ جو چاہے آئے اور رکن بن جائے, نہیں, پہلے اپنے کردار کو, اپنے معاش کو, اپنی معاشرت کو صاف کرو پھر آؤ. یہ سارا کا سارا جو نظام تھا جماعت کا, یہی تو وجہ ہے جماعت جب بنی ہے اور پاکستان کے بننے تک 6 سال میں بمشکل 600 رکن تھے, شاید اس میں سے 300 پاکستان کے حصے میں آئے تھے اور 300 ہندوستان میں رہ گئے تھے 6 سال. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی بہت اس کے اندر غلطی ہو تعداد کی, لیکن تقریباً یہی تعداد ہے. اس لیے کہ وہاں اصول تھے, اتنی بڑی بات بھی تھی, انگریز کی ملازمت حرام ہے, چھوڑو اس ملازمت کو. زیادہ سے زیادہ اجازت تھی کہ یہ جو یوٹیلیٹی پبلک سروس کے محکمے ہیں, داخانے کا محکمہ ہے, ریل کا محکمہ ہے, اس کی تو ملازمت کی جا سکتی ہے, وہ بھی کراہت کے ساتھ, اس لیے کہ حکومت کو سپورٹ تو ہو رہی ہے. لیکن عدلیہ, وکیل بن کر جانا اور مقدمہ لڑنا اللہ کے قانون کے سوا کسی قانون کے تحت, جج بن کر بیٹھنا اور فیصلے کرنا اللہ کے قانون کے سوا کسی اور قانون کے تحت, پولیس کے محکمے میں جانا اور وہاں جا کر اس قانون کی تنفیذ کرانا, یہ سارے ادارے جو کسی نظام کو اور حکومت کو چلانے والے ادارے ہیں ان کی ملازمت حرام, اور لوگوں نے ملازمتیں چھوڑی تھیں. بہرحال اس کا ایک شاندار ماضی ہے, اگرچہ اس کے بعد جو حال اب ہو چکا ہے. تو میں اصل میں جو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی چونکہ میری امیدیں ہیں, میں نا امید نہیں ہوں, شاید اللہ تعالیٰ صحیح رخ پر ڈال دے, شاید کہ کوئی اور ٹھوکر کھا کر صحیح راستے پر آ جائے. اس حوالے سے اب بھی میری جو ان کے لیے میں نے جو حال ہی میں جو 3 کتابیں میرے شائع ہوئی ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو حضرات بھی اس کام میں میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیں وہ یہ 3 کتابیں جماعت کے لوگوں تک پہنچائیں. اس لیے کہ جماعت میں وہ فکر بھی موجود ہے, اور اس فکر کے جو بھی اب تک جو بھی یوں سمجھیے کہ جو امانت ان کے پاس ہے, ان میں سے نعیم صدیقی صاحب, حال ہی میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ تو مولانا مودودی کے ساتھی سن 38 سے, جماعت تو قائم ہوئی سن 41 میں, لیکن سن 38 میں جب علامہ اقبال نے مولانا مودودی کو بلایا ہے یہاں اور وہ ادارہ بنا ہے ادارہ دارالاسلام, اسی میں نعیم صاحب شریک ہو گئے تھے مولانا مودودی کے ساتھ سن 38 میں. تو گویا کہ اس اعتبار سے مولانا مودودی کا آج قدیم ترین ساتھی پاکستان میں نعیم صدیقی ہے, اور وہ جہاں تک فکر کا تعلق ہے اس بنیادی فکر کا امین ہے آج. لہٰذا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ چمکلش چل رہی ہے جماعت کے اندر, لیکن یہ کہ مجھ سے جماعت کا ایک خاص قبضہ گروپ جو ہے مجھ سے بہت بدجنگ کیا گیا ہے لوگوں کو، میرے بارے میں بہت مخالفانہ پروپیگنڈا جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں اتار دیا گیا ہے۔ یہ مولانا مودودی کو گالیاں دیتا ہے، یہ مولانا مودودی پہ تنقیدیں کرتا ہے، یہ فلاں ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ مجھے امید، میں یہ کسی لیے کس لیے کر رہا ہوں، کوئی ایسی وجود کے اندر شکل پیدا ہو جائے، وجود میں آ جائے کہ یہ قوتیں جمع ہو جائیں جن کی اساس انقلابی تھی، جو دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے سامنے آئے تھے، اس انتخابی کشمکش میں اور اس دلدل میں پھنس کر غیر مؤثر ہو گئے ہیں، یہ دلدل سے نکلے، میدان میں آئے۔ اس کے لیے جو بھی میرے ساتھ تعاون کرنا چاہے، ان تین کتابوں کا سیٹ جو ہے وہ یہاں پر لایا گیا ہے، وہ آپ خود بھی لیجئے پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھائیے۔ ان میں سے ایک ہے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید، یہ تجدید اصلاً کی ہے علامہ اقبال نے، اس کی تعمیر کی پہلی کوشش ابوالکلام کی تھی اور اس کے بعد کوشش مولانا مودودی کی تھی۔ یہ میری ایک کتاب ہے۔ نمبر دو کتاب جماعت اسلامی کی تاریخ کا یہ تیسرا بحران جو پیدا ہوا، جس کی کہ بہت سی چیزیں آپ کے علم میں ہیں، کیسے کیسے بیانات میاں طفیل محمد صاحب کے اور نعیم صدیقی صاحب کے آئے ہیں، کیسی کیسی کشاکش چلتی رہی ہے، تکبیر میں جس قسم کے مضامین چھپتے رہے ہیں، یہ بحران کیوں پیدا ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، خود قاضی صاحب سے مجھے کن کن چیزوں میں اتفاق ہے، کن کن چیزوں میں اختلاف ہے، یہ دوسری کتاب ہے۔ اور تیسری کتاب ہے مولانا مودودی کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ ان میں سے پہلا مضمون میں نے لکھا تھا جب 1979 میں پہلی مرتبہ امریکہ گیا تھا اور مولانا مودودی کے جنازے میں شرکت کا مجھے موقع مل گیا تھا، خواہش تھی ملاقات کی، بس اللہ کو منظور نہیں تھا، زندہ مودودی سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی میت پر میں شریک ہو گیا اور میں نے نماز جنازہ ان کی ادا کی، بلکہ میری ہی امامت میں وہ نماز وہاں ہوئی، اور میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں کہ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کبھی بھولی ہوئی منزل دوبارہ یاد آ جائے اور لوگ جو ہے پھر اس سیاسی میدان سے ہٹ کر اس انقلابی جد و جہد کے لیے کمر کس لیں۔ تو بہرحال ایک بڑی قوت جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کے آخری حصے پہ آیا ہوں، فوری مسائل اس ملک کے کیا ہیں۔ 11 ستمبر اب قریب آ گیا، تحریک نجات اب اس کے یوں سمجھیے کہ پوری تیاری ہو چکی ہے، اور ایک بات کا ہر شخص کو اقرار کرنا پڑے گا کہ نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں نے ہمت، محنت، استقلال اور اتحاد اور یکجہتی کا وافر مظاہرہ کیا، کوئی شک نہیں۔ حالات مشکل بھی ہیں، ان کے لیے بھی ہیں، جو داروگیر ہو رہی ہے، جو سختیاں ہو رہی ہیں، جو ہوا کرتا ہے ہمارے ہاں، ہر دور میں ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، خود انہوں نے بھی کیا تھا، بلکہ بعد حالات میں اس سے بڑھ کر کیا تھا، لیکن یہ کہ اس سب میں انہوں نے بھی ہمت کا ثبوت دیا ہے۔ اور یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ کم سے کم یہ کہ پارٹی ایفیلیشن اب بڑی مضبوط ہو چکی ہے، لہذا اس بات کی کبھی اس کا امکان موجود ہے کہ تحریک زوردار ہو، شہروں میں ان کی سپورٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے یہاں کا کاروباری طبقہ، انڈسٹریز طبقہ ان کی پشت پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھٹو کے خلاف بھی جو تحریک اٹھی تھی آپ کو یاد ہوگا، جب وہ آٹے کے اور چاول کے کارخانے نیشنلائز کیے گئے تھے، ہمارے یہاں کا آرتی طبقہ، کاروباری طبقہ ایک دم مخالف ہو کر سامنے آیا تھا، اور وہ تحریک جو ہے اس کے اندر اصل جان انہیں کے ذریعے سے پڑی تھی، اور تحریک کی اٹھتے ہیں شہروں سے، دیہات جو ہے وہ تحریک کے اندر فیصلہ کوئی پارٹ لے نہیں کرتے، شہروں کے اندر، شہروں میں۔ بہرحال اس پارٹی کا اب میں سمجھتا ہوں کہ اثر و رسوخ کافی گہرا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو سرکاری وزراء کہہ رہے ہیں یہ رہ جائے گا، بیٹھ جائے گا، بلبلا ہے، پانی کا فلاں ہے، وہ یہ راز الاپتے رہیں گے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ تحریک اٹھے گی اور زور شور کے ساتھ اٹھے گی، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا، کسی خیر کی کوئی توقع نہیں۔ تحریک چلے گی، وہی تاریخ دہرائے گی اپنے آپ کو، ایوب خان کے خلاف تحریک، بھٹو کے خلاف تحریک، نتیجہ کیا نکلا۔ اب جو اس کے نتائج ہیں امکانی، اس کو ذہن میں رکھیے، تحریک کے نتیجے میں ڈی اسٹیبلائزیشن ہو جاتی ہے، غیر مستحکم، ہر شے ہل جل رہی ہے، میلٹنگ پاٹ میں آ گئی ہے۔ تین میں سے کوئی ایک نتیجہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے حالات میں بھی تین میں کوئی ایک نتیجہ آخری، ایسے ہی اس تحریک سے بھی تین میں سے کوئی ایک نتیجہ، یا تو کوئی نیا مارشل لا، اور مارشل لا کے بارے میں یہ کنسنسس ہے کہ اب اگر مارشل لا آئے گا تو ملک ختم ہو جائے گا، واللہ عالم، میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ سب کا کہنا یہی، یہ نہیں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات کوئی سول وار، اس لیے کہ اب اس کی دھمکیاں بھی آ رہی ہیں، اب اہل تشیعوں کی طرف سے باقاعدہ سول وار کی دھمکی آ چکی ہے، یہ بات پھر سپاہی صحابہ کی طرف سے بھی آ چکی ہے. معاملہ صرف یہی نہیں، ایک طرف سیاسی معاہدہ آ رہا ہے، دوسری طرف مذہبی معاہدہ آ رہا ہے، سول وار کوئی شکل اختیار کر سکتی ہے. تیسری اور بدترین صورت یہ کہ کوئی بیرونی حملہ، بھارت کو آپ کم سے کم اتنا احمق نہ سمجھیے کہ وہ ایسا سنہری موقع پھر ہاتھ سے جانے دے گا. یاد ہے کسی کو یہ 1971 کے حادثے سے پہلے سبرامینیم رپورٹ چھپی تھی؟ ہندوستان میں تو باقاعدہ ان کی اسٹریٹجی کی جو بھی اسٹڈیز کے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی رپورٹیں دیتے ہیں، الفاظ یہ تھے اس دی چانس آف سینچری، یہ پوری صدی کا ایک موقع ہے جو ہمیں ملا ہے، ہمیں اسے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اس پاکستان کی صورتحال سے فائدہ اٹھایا، کیوں نہ اٹھائے؟ آخر دشمن جو ہے اس کا تو کام ہے آپ کے ساتھ دشمنی کرنا. نیش اقرب نس پے چینس، ابتدائے طبیعت چینس، بچھو ڈنگ مارتا ہے تو آپ سے اسے دشمنی نہیں ہے کوئی، لیکن اس کی تو فطرت ہی ہے ڈنگ مارنا، تو دشمن کا کام ہے دشمنی کرنا. وہ اگر دیکھے کہ اندر جو ہے صورتحال بڑی خوبصورت صورتحال بن گئی ہے ہمارے لیے، سندھ کا معاملہ ہے، کراچی کے ہانگ کانگ بننے کی باتیں ہیں، سندھ کے سندھو دیش بننے کی باتیں تو بہت پرانی ہیں، بہرحال بھارت اس سے کوئی بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، کسی خیر کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. میں نے دو باتیں کہیں نوٹ کی ہیں، نواز شریف صاحب ان کے ساتھیوں نے ہمت، محنت، استقلال، ثبات، اتحاد، یکجہتی، اس کا اتنا وافر مظاہرہ کر دیا ہے کہ یہ تحریک چلا سکتے ہیں. لیکن تحریک سے حاصل کیا ہوگا؟ بے نظیر کی حکومت ختم ہو جائے، وہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خر آمد کے داؤ رفت کے داؤ آمد کے خر رفت کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نتیجہ کچھ کے اندر نہیں. لیکن یہ کہ صرف حکومت ختم ہونے کا مسئلہ نہیں ہوا کرتا، تو یا ماشاء اللہ یا اس سے آگے کی بات اب ہے سول وار، یا یہ کہ پھر وہی 1971 والی بات، بیرونی دشمن فائدہ اٹھائے. ان حالات میں میں کچھ مشورے دے رہا ہوں اس وقت کی حکومت کو، اور اس وقت میں براہ راست خطاب کر رہا ہوں بے نظیر بھٹو کو، اور بے نظیر بھٹو کو میں اس کے باپ کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے نام سے سیاست میں آئی ہے، آخر اسی کی وراثت ہے جو پائی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی تین باتوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور ایک چوتھی جو غلطی اس نے کی تھی اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں. تین باتیں اچھی تھیں، کاش کے بھٹو کی بیٹی اس کو اختیار کرے، آج بیٹی ہونے کے ناطے بھی اس کا فرض ہے، اس ملک کی خیر خواہی کے حوالے سے بھی اس کا فرض ہے. اپنے باپ کی اگر سیاسی وراثت اس کو ملی ہے تو پھر بھی اس کی باتوں کو جو ہے بہرحال بالکل نظر انداز بھی کرنا چاہیے. تین اعتبارات سے میں کہہ رہا ہوں. نمبر ایک، یاد کریں کہ بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے ایٹم بم ضرور بنائیں گے. کتنی غلط بات ہے، آج جبکہ الان حسف الحق، حق ظاہر ہو چکا، سابق وزیر اعظم نے بات کہی ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اگر اسے جھوٹ کہا ہے مقدمہ چلاؤ، پھانسی پر چڑھاؤ. یہ صرف راست کو جو ہے اگل دینا جرم نہ کہو، بہت جھوٹ بولا ہے، لیکن اگر حق بات ہے اس کی زبان سے نکل گئی، کیسے بھی نکلی، چاہے اس نے اپنی سیاسی مصلحت کے تحت کہی، لیکن اگر سچ سامنے آ گیا جھوٹ مت بولو. بے نظیر بھٹو کا جھوٹ پوری 10 کروڑ مسلمان قوم کا جھوٹ ہے، اس پوری قوم کو جھوٹا مت بناؤ، ڈٹ کر کہو کہ ہاں ہے، اور باپ کے کم سے کم اس طرز عمل سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی بیروی کرو. کیا ہو گیا؟ امریکہ نے اگر اس کو جو ہے اقتدار سے محروم کر دیا، لیکن یہ کہ آج کا میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہت بدل چکے ہیں، صورتحال میں بڑی تبدیلی ہے، میں چند بات اس کے دل میں عرض کروں گا. اگر آج وہ جنگے کی چوٹ یہ کہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قوم کے دل کی آواز ہے، خود اسے قوم کی طرف سے سپورٹ ملے گی. نمبر دو، قوم کے اندر سے قوت کا، طاقت کا، خود اعتمادی کا، ایثار کا، قربانی کا جذبہ جو ہے وہ اس کے اندر سے ابھرے گا انشاءاللہ. اور امریکہ واقعہ یہ ہے کہ تُو نے اچھا ہی کیا, دوست سہارا نہ دیا, مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے. آخر اس کائنات کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں, امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. رازق اللہ ہے, امریکہ نہیں ہے. اس سے بڑی ایک سپریم پاور ہے. ٹھیک ہے زمین کے اوپر اس وقت اس کا ڈنکا بج رہا ہے, لیکن یہ کہ کائنات پر سکہ روا ہے اللہ کا, رازق وہ ہے, اس پر اعتماد. خدا شناسی اور خود شناسی کا یہ سنہرا موقع ہے کہ ڈنکے کی چوٹ کہا جائے. میرے نبی کی عالمی سیاست کا تقاضا بھی ہے. اس دنیا میں طاقت کا یہ ایک مرکز بن جانا نہایت خوفناک ہے پوری دنیا کے لیے. یقیناً توازن ہونا چاہیے. اگر مغرب میں تین طاقتیں ہیں, امریکہ اور فرانس اور برطانیہ ایٹمک, مشرق میں بھی تین پاور آ چکی ہیں وجود میں, چین ہے, بھارت ہے, پاکستان ہے, مشرق اور مغرب کے درمیان ایک توازن پیدا ہونا چاہیے. اور اس توازن میں عالمی سیاست کی جو ہے خیریت ہے, اسی میں بہتری ہوگی. ورنہ یہ کہ طاقت کے نشے میں ایک گروپ سوچنے کی بات ہے, میں تو اسے غیرت کا مسئلہ سمجھتا ہوں. کیا یہ مغربی ممالک بالغ صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ہمیں نابالغ سمجھتے ہیں؟ ان کے پاس خطرناک ہتھیار ہو تو کوئی حرج نہیں, وہ تو بالغ ہے نا. بالغ بھی ہے, بالغ النظر بھی ہے, متحمل بھی ہے, معتدل بھی ہے, عادلانہ مزاج بھی رکھتے ہیں, منصفانہ مزاج رکھتے ہیں. لہذا ان کے پاس مہلک ہتھیار ہونے میں کوئی حرج نہیں. اور یہ مشرقی اقوام یہ نابالغ ہیں, یہ تو جھگڑالو ہیں, یہ تو صرف جذباتی ہیں, ان کے کوئی اصول نہیں, ان کا کوئی اخلاق نہیں. ان کے پاس کہیں نہ آ جائے یہ کھلونا, یہ تباہ کر دے عالم انسانیت کو. غیرت کا تقاضا ہے کہ یہ کہا جائے اور ڈنکے کی چوٹ کہا جائے, تم سے زیادہ بالغ ہے, تم سے زیادہ متحمل مزاج ہے. یہ طاقت کا یہ خزانہ صرف اپنے ہاتھ میں رکھنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں. پہلی بات یہ ہے, پہلے بھی میں نے کہی ہے, بارہا کہی ہے, آج میں بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی کو اس کے باپ کی بات یاد دلا کر کہنا چاہتا ہوں. اس کے لیے اپنے باپ کا راستہ جو ہے وہی صحیح راستہ ہے, خود اس کے لیے بھی صحیح ہے, اس کی اپنی حکومت کے لیے صحیح ہے, اس ملک کے لیے صحیح ہے, اس ملک کے عوام کے لیے صحیح ہے, اور عالمی سیاست کے اعتبار سے صحیح ہے. دوسری بات, کشمیر پر سالسی کی تجویز. ہمارا حال یہ ہے, ہم وہی امریکہ اور یو این او کی ٹو چاٹنے کے لیے بیتاب. ہمارے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا ہے نرسمہا راؤ نے, سیدھا پہنچا دیا ہے بطرس غالی کو پیغام, آنے والے ہیں, تشریف لانے والے ہیں, پہلے پاکستان آئیں گے پھر بھارت جائیں گے, ہمیں آپ کی کوئی سالسی قبول نہیں. آنا ہے آئیے, جی آیا نوں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں سالسی کرانے آئے ہیں تو یہ خناس دماغ سے نکال دیں. کاش کہ یہ بات ہماری طرف سے ہو. امریکہ اور امریکہ پر سوار زائنسٹ اور یہ دونوں سوار یو این او پر, ان سے کسی خیر کی کوئی توقع نہیں. ان کی اپنی نگاہیں ہیں, بھارت نے پہچان لیا ہے کہ یہ بندر دو بلیوں کے مابین تقسیم کرانے میں اصل میں سب کچھ کھانا چاہتا ہے. خود بلیاں دیکھتی رہ جائیں گی, روٹی ساری بندر کھا جائے گی. ایک نیا اسرائیل آزاد کشمیر کے حوالے سے اس وسط ایشیا کے عین قلب کے اندر قائم ہو جائے, تاکہ بیک وقت اس کے ذریعے سے چین کو بھی ٹیکل کرے, بھارت کو بھی, پاکستان کو بھی, اور یہ ترکستانی ریاستوں کو بھی, سارے پوٹینشیل ڈینجر. یہ بات بھارت نے سمجھ لی, پتہ نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, حالانکہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران اور چین کی سالسی قبول کی ہے, یہ ریجنل پاورز ہیں, ان کے حوالے سے یہاں پر بھی ایک ایٹمک کلب بن جائے, اور یہاں پر ہم ایک طاقت کا جو ہے ایک مرکز قائم کریں, تاکہ مغرب اور مشرق کے مابین ایک توازن ہو. ڈاکٹر حسن روحانی جو اس وقت ہندوستان کے دورے پر تھے, ان کی تجویز کا میں نے پچھلے جمعے میں تذکرہ کیا تھا. کل کی خبر تھی, میں حیران ہوں صرف نوائے وقت میں آئی ہے وہ خبر اور اخبارات میں نہیں ملی. بہرحال وہ خبر جو ہے اہم ہے. مجھے خوشی ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے بھارتی کشمیر, اس کی جماعت اسلامی اور جے کے ایل ایف دونوں نے اس تجویز کو پسند کیا ہے کہ ایران کی سالسی کے تحت بھارت اور پاکستان اور کشمیری یہ آپس میں مذاکرات کے ذریعے سے کشمیر کا مسئلہ حل کرے. لیکن پتہ نہیں وہ کون سے جمعیت المجاہدین ہے جنہوں نے الٹا آواز الاپا ہے. مجھے نہیں معلوم وہ کون سا ہے, کون سا دھڑا ہے, اس لیے کہ وہ مجاہدین کے بہت سے دھڑے ہیں. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے یا تو ان کی آنکھیں بند ہیں, حقائق کھلے ہوئے نہیں, یا یہ کہ کوئی دولت کے ذریعے سے خریدے جاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں, یونائٹڈ نیشنز ہی کی قراردادوں کے ذریعے سے بات ہونی چاہیے. میں آج جو خاص طور پہ بات کہنا چاہ رہا ہوں بے نظیر بھٹو کو مخاطب کر کے، وہ یہ کہ یہ بھی اس کے باپ کی بات ہے کہ اس نے شملہ معاہدہ کیا تھا بھارت کے ساتھ، اور شملہ معاہدے کے بعد یہ طے ہو چکا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ بھارت اور پاکستان کے مابین باہمی مذاکرات سے طے ہوگا. اب یہی تو بھارت کہہ رہا ہے، یہی حسن رومانی کہہ رہے ہیں، روحانی صاحب کہہ رہے ہیں، یہی ہم کہہ رہے ہیں. جب بھٹو صاحب نے یہ معاہدہ کیا تھا، کیوں کیا تھا، کن حالات میں کیا تھا، صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، اس سے قطع نظر آج واقعہ یہ ہے کہ وہی صحیح راستہ ہے، اسی کو اختیار کیا جائے. امریکہ یا یونائٹڈ نیشنز کی کوئی سالسی کسی حیثیت میں کسی صورت میں قبول نہ کی جائے، اس کے اندیشے بہت زیادہ ہیں، بہت خوفناک ہیں، بہت خطرناک ہیں. تیسری بات جو مجھے کہنی ہے، بے نظیر بھٹو کو اپنے باپ سے ایک سبق اور سیکھنا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو نے مسلمانوں نے پاکستان کے مذہبی جذبات کا بڑا لحاظ رکھا تھا، چاہے وہ خود سیکولر ذہن کا آدمی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بالغ النظر تھا، حالات کو سمجھتا تھا، سیاست دان تھا. ختم نبوت کی تحریک یاد کیجیے، جب وہ اٹھی تھی 1953 میں، کیا حشر ہوا تھا اس وقت، کتنا فساد، کتنا خون، لاہور کی گلیوں میں کتنا خون بہا تھا، اور نتیجہ کوئی نہیں. وہی تحریک بھٹو کے زمانے میں اٹھی، خود چونکہ عوامی لیڈر کی حیثیت سے آیا تھا، اسے پتا تھا کہ عوام میں طاقت کتنی ہوتی ہے. اس تحریک کو اس نے کس طریقے سے ہینڈل کیا، مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا، اور دلوایا بھی اس طریقے سے جس پر کم سے کم اس کی میتھوڈالوجی، اس کی ٹیکنیک پر آج تک کوئی انگلی نہیں رکھ سکا. چاہے امریکہ ہو، مغربی ممالک ہو، قادیانیوں کے بڑے حامی ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں مظلوم سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ جو طریقہ کار تھا ان کو غیر مسلم قرار دینے کا، وہ طریقہ کار غلط تھا. اس وقت کی اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی ہے، جو بھی سوورنٹی کا تصور دنیا کا ہے اس کے اعتبار سے وہ نیشنل اسمبلی سوورن ہے، اس کی کمیٹی بنی ہے، قادیانیوں کے سربراہ حافظ ناصر احمد کو بھی بلا لیا گیا ہے، پورا موقع دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنا موقع پیش کرو. جب انہوں نے صاف کہا کہ ہم اپنے غلام احمد، اپنے دادا کو میں مانتا ہوں کہ وہ نبی تھا، ہم مانتے ہیں کہ نبی تھا، تو بات صاف ہو گئی، غیر مسلم ڈکلیئر کر دیے گئے، کسی ایک شخص نے ڈکلیئر نہیں کیا، یہ قوم کی اسمبلی نے ڈکلیئر کیا ہے. اسی طریقے سے اس وقت جو قاہرہ کانفرنس کے معاملے میں مسلمانوں نے پاکستان کے جذبات سامنے آ چکے ہیں، کوئی اندھا ہوگا جسے نظر نہ آئے، کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی جو ہے وہ غائب تو نہیں ہو جائے گی، معلوم نہیں ہو جائے گی. زائنزم کا بہت بڑا ہتھکنڈا یہ رہا ہے کہ جنسی انارکی پیدا کرو، دنیا پر اقتدار حاصل کرنے کے ان کے یہ ڈکلیئر طریقوں میں سے ہے، جنسی انارکی ہو، قوم کا اخلاق جو ہے ان کا بیڑا غرق ہو جائے، پھر وہ گویا کہ نرم چارہ ہے، انہیں جس طرح چاہو استعمال کرو. اور یہ سارا معاملہ در حقیقت مشرق میں رہی صحیح اقدار جو ہے، شرم اور حیا کی جو اقدار باقی رہ گئی ہے. آج مغرب، پہلے تو وہ استعمار لے کر آیا تھا 400 سال پہلے، واسکو دی گاما کے راستے کو تلاش کر کے، ہمارے پاس رہی صحیح جو شرم اور حیا کی پونجی رہ گئی ہے، اس کے اوپر بھی سب سے بڑا وار کرنے کے لیے، اور رس یہ ہے کہ قاہرہ کو مرکز بنا کر آ رہا ہے. کمال یہ کہ الازہر کے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ کانفرنس غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے. سعودی عرب کے سب سے بڑے عالم عبدالعزیز ابن باز کا فتویٰ آ چکا ہے، یہ حرام ہے، اس میں شریک نہ ہو. ڈاکٹر محمد احمد کوئی آئے ہوئے ہیں رابطہ عالم اسلامی کے، وہ صدر صاحب سے ملے ہیں کہ خدا کے لیے مت شریک ہو اس کے اندر. خالدہ ضیاء سے سبق حاصل کر لو، اگر کسی اور سے نہیں کرنا، اس نے بائی کاٹ کیا ہے، لازمن جائے گی. لیکن یہ کہ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابھی تک تو نواز شریف کی جو بھی مہم ہے وہ خالص سیاسی ہے، اب اس کے نتیجے میں مذہبی عنصر اس کے ساتھ شامل ہو جائے. ہماری تاریخ یہی نہیں ہے، کوئی خالص سیاسی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہوئی جب تک کہ مذہبی عناصر شامل نہ ہو جائے. ایوب خان کو کوئی جس سے علاج نہیں کر سکتا تھا اگر مذہبی جماعتیں شامل نہ ہوتی، بھٹو کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا اگر وہ پی ایم اے کی تحریک کو مشرف و اسلام نہ کیا گیا ہوتا اور اسے نظام مصطفیٰ کی تحریک نہ بنایا گیا ہوتا. یہ گویا کہ در حقیقت اپنی قبر خود کھود رہی ہے بے نظیر بھٹو، اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کی قبر خود کھود رہی ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مذہبی عناصر ابھی تو بہت ہی معدود چند، مولانا عبدالستار ریاضی صاحب بھی اب تو بلکارے زیرے پر ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں ایک اخبار میں خط چھپ گیا ہے، ایک صاحب کی روایت آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو قائد اعظم سے مل کر آیا ہوں تو بہت مایوس ہو گیا ہوں، اس لیے کہ قائد اعظم کی گفتگو سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو مصطفیٰ کمال پاشا سے بھی زیادہ سیکولر آدمی ہے. اب بات ٹھیک کرنے کی یا تو جواب دیں کہ یہ بات غلط ہے. ملکار زیر پر رہنا جو ہے اب اس غازی اور مجاہد ان کی شان نہیں ہے. یا کہیں جھوٹ ہے، یا کہیں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، یا پھر یہ کہ اس بات کو ہول کرے. بہرحال یہ چند ایک عناصر ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں، کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ معاملہ جو ہے، یہ بھٹی اگر دہتی ہے، آج بھی جماعتوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے، ہمارے چونکہ علم میں نہیں تھا، ہم نے کل کیا ہے، لیکن ہمارا مظاہرہ تو ہنگامے والا ہوتا نہیں، اس لیے اس کی خبریں بھی نہیں آتی. تنظیم اسلامی کے تحت ہم نے مظاہرہ کیا، میں نے ٹیلی گرام بھی دیا ہے. لیکن میں آج آخری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس میں اپنے باپ کی روش سے ہٹ کر روش اختیار کی، اس نے دیکھ لیا تھا مسلمانوں کے مذہبی جذبات کیا ہے، چاہے اس کے اپنے کوئی تصورات تھے، ظاہر بات ہے سیکولر ذہن کا آدمی تھا ذوالفقار علی بھٹو، لیکن یہ کہ اس نے عوام، اس ملک کے عوام، ان کے جذبات کا پاس کیا اور اس کے اعتبار سے جو اس کا رول تھا ختم نبوت کی تحریک میں، اس کو اختیار کرنا چاہیے، ورنہ نتیجہ وہی نکلے گا جو میں کر چکا ہوں. ہاں، جو ہمارے ہاں مذہبی منافرت پھیل رہی ہے، اس کے ضمن میں اگر حکومت میں طاقت ہے اور حکومت واقعتاً حکومت ہے، کوئی اس میں مظاہرہ کرنا ہے اپنی طاقت کا، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے ان جذبات کو ٹھیک پہنچاؤ جو کسی ایک فرقے کے نہیں ہے، سب کے، یہ تو تمام مسلمانوں کے جذبات ہیں کہ اس کانفرنس میں جس کے اندر بے حیائی، جنسی تعلیم سکولوں میں دینا، جس میں کہ تمام مانے حمل تدابیر جو ہیں ان کا علم عام کرنا سکولوں کے اندر، جس میں شادی کے بغیر جنسی تعلق کی اجازت، ہم جنس پرستی کی اجازت، اسقاط حمل کی اجازت. کمال یہ ہے کہ پوپ بائیک آؤٹ کر رہا ہے، پوپ اس کے خلاف بول رہا ہے، عیسائی پوپ کیتھولک چرچ کا رہنما. لیکن ہماری حکومت جو ہے کچے دھاگے سے بنی جائیں گی، سرکار میری وہ کچے دھاگے سے بنی جا رہی ہے. تو اب بھی اگر عقل نے آئی تو نتیجہ وہ نکلے گا جو میں بتا چکا ہوں، مذہبی عناصر بھی اس سیاسی تحریک میں شریک ہو جائیں گے، اور وہی حشر ہوگا جو ایوب خان کا ہوا تھا اور جو ذوالفقار علی بھٹو کا پھر ہوا ہے، وہی حشر جو ہے پھر سردار فاروق احمد خان لغاری کا اور بے نظیر بھٹو کا ہوگا. ہاں، اگر مذہبی عناصر کی جو ایک غلط اس وقت صورت سامنے آ رہی ہے، فرقہ پرستی اور اس میں شدت، اس کو روکنے کے لیے کوئی کام ہو سکے، اگر حکومت فی الواقع حکومت ہے، غیر مسلح کرے ان تمام تنظیموں کو، دکھائے کہ واقعتاً حکومت حکومت ہے، یہاں ہے اگر کوئی مظاہرہ کرنا ہے اپنی طاقت کا، اپنے ثبات کا، اپنے استقلال کا، اپنی اتھارٹی کا، تو کر کے دکھائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کے بارے میں عوام کا تاثر یہ قائم ہو چکا ہو کہ یہ بالکل غیر جانبدار ہے. جانبداری کے تصور کے ساتھ اگر کہیں یہ معاملہ ہوا تو نہایت خوفناک ہو جائے گا. پہلے اپنی حکومت اور اپنی پوری انتظامیہ کو غیر جانبدار کریں، اس کی ضمانت دیں، اور اس کے بعد یہ کہ غیر مسلح کریں اور پوری طاقت کے ساتھ کریں، فوج کی طاقت استعمال کر کے غیر مسلح کریں، میں اس کی تائید کروں گا. لیکن یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ معاملہ وہ ہو جو ٹھوکر نیاز بیگ پر ہوا، اگر لوگوں کو یہ نظر آئے کہ حکومت کی یہ بے بسی کا عالم ہے، اگر یہ انتظامیہ اتنی جو ہے جانبدار ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں کسی طاقت کا مظاہرہ بھی نہایت خوفناک نتائج پیدا کرے گا. یہ چند مشورے تھے جو میں نے چاہا کہ آج، بہرحال شاید اگر انہیں جانا ہے تو کل وہ چلی جائیں، لیکن یہ کہ اگر اخبارات کل میری اس بات کو شائع کر دیں تو شاید ان کی نظر سے گزر جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے، چونکہ یہ بہرحال میرے بارے میں تو یہ کہا جاتا رہا کہ اس کے دل میں نرم گوشہ ہے بے نظیر کے لیے، میرے دل میں نہ کسی کے لیے نرم گوشہ ہے نہ سخت گوشہ ہے. نرم گوشہ ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. حضور کی حدیث ہے، الدین والنصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا دین نام ہے وفاداری کا، دین نام ہے خلوص اور اخلاص کا، دین نام ہے نصیحت کا. پوچھا گیا، حضور کس کے ساتھ وفاداری، کس کے ساتھ خلوص، کس کے ساتھ اخلاص؟ قال للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ائمت المسلمین وعامتہم، وفاداری اللہ کے ساتھ. اللہ کرے کہ اسی وفاداری پر جان نکلے، وفاداری اس کی کتاب کے ساتھ، اللہ کرے کہ آخری سانس تک اس کی کتاب کی خدمت کی توفیق نصیب رہے، وفاداری اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ آخری وقت تک وہ نظام خلافت منہاج علی منہاج النبوہ قائم کرنے کی جد و جہد کر سکوں. پھر وفاداری ہے مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ, حکومت میں جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے امام ہے, جیسے بھی ہے برے ہیں بھلے ہیں, ملکوں کی قوموں کی قسمت ان کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہے, اپوزیشن میں ہے وہ بھی پوٹینشیل حکومت ہوتی ہے, آج ایک کی ہے تو کل دوسرے کی ہو سکتی ہے. ان کو جب بھی مشورہ دیا ہے خلوص کے ساتھ دیا, اخلاص کے ساتھ دیا ہے. وعامتہم, اور جو مسلمانوں کے عوام ہیں ان کی وفاداری, ان کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تعلق, اللہ تعالیٰ اسی پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.